أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مناسبات حالات اور واقعات میں چند اہم امور ہیں، کچھ ملکی موضوعات ہیں اور کچھ عالمی نوعیت کے ہیں جن کے بارے میں آگاہی لازمی ہے. سب سے پہلا موضوع پاکستان کے اندر موسم برسات کی بارشیں ہیں جن کے نتیجے میں خصوصاً پنجاب کے اندر اور راولپنڈی، اسلام آباد اور دیگر چکوال جہلم کے علاقوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں بڑا جانی نقصان ہوا ہے. 60-70 کے قریب اموات ہوئی ہیں اور ان کے علاوہ دیگر متعدد افراد متاثر ہوئے ہیں. ان کو مالی نقصان ہوا ہے، گھر گرے ہیں اور زخمی فراوان ہیں. یہ حادثات کبھی طبیعی اور کبھی انسانی غفلت کا نتیجہ آئے دن پاکستان میں رونما ہوتے ہیں. اس وقت ان سیلاب متاثرین کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، زیادہ میڈیا میں ان منعقد نہیں ہو رہی کہ جو متاثر ہو چکے ہیں، جن کا مالی نقصان ہو چکا ہے، گھر گر گئے ہیں، چھتیں گر گئی ہیں یا ان کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں یا باقی، اس کے لیے حکومت نے کوئی انہیں معاوضہ دینے کا یا تدارک کا کوئی اعلان نہیں کیا. لیکن اپنے طور پر پاکستان کے عوام ایسے مواقع پر متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں ان کے ساتھ اور انہیں دوبارہ زندگیاں ان کی بحال کرنے کے لیے مناسب اقدام کرتے ہیں. اور امید ہے کہ اس حادثے میں بھی جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے اور جو خاندان متاثر ہیں بارشوں کے بعد، خصوصاً بارشیں تو رک گئی ہیں ابھی اس علاقے میں، لیکن خاندان اسی طرح بے گھر اور بے ساز و سامان پڑے رہتے ہیں اور خصوصاً ان کی مشکلات بارش کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. تو یہ ضروری اقدام ہیں جو حکومت کو بھی کرنا چاہیے اور تمام شہریوں کو، باقی تنظیموں کو یا خیر لوگوں کو حادثہ دیدہ و سیلاب زدہ افراد کی بر وقت مدد کرنی چاہیے. سیلاب میں ایک بڑا اہم نقصان، ایک تو جانی نقصان ہوا، لوگوں کے جان و مال اور دکانیں اور ساز و سامان اس میں بہہ گیا، بعضوں کی تو زندگی ہی ساری ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ بڑا نقصان ہے اور اس کی تلافی ہونی چاہیے. اموات کی نہیں ہو سکتی، چونکہ ایک طبیعی حادثہ ہے، اس کے پیچھے کوئی انسانی عامل کار فرما نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا ہمارا جو اس کے اوپر بےہودگی ہے ہر موضوع میں، یہاں پر بھی وہ بےہودگی نظر آتی ہے کہ سیلاب آنے کا یا بارش برسنے کا ذمہ دار سیاسی بنا دیتے ہیں اور اس کو حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، حکومت کی وجہ سے سیلاب آ گیا ہے، حکومت کی وجہ سے. یہ بےہودگی سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے. ظاہر ہے حکومت کو پانی کی نکاسی کے لیے یا سیلاب سے نمٹنے کے لیے جو امدادی تیاری پہلے کرنی چاہیے وہ ضروری ہے، اس کے ذمہ دار حکومت ہے. اگر وہ نہیں ہوتی اور لوگ سیلاب میں پھنس جاتے ہیں، شہروں میں سیلاب آ جاتا ہے اور حکومت نے پہلے سے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا پانی کی نکاسی کا یا لوگوں کی امداد کا، تو وہ ذمہ داری حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں یہ کمی شدید ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس طرح سے نہیں ہے جیسے دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ کے تحت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے جو بھی طبعی بحران، سیلاب، زلزلہ یا اس طرح کی کوئی آندھی چلتی ہے تو جو نقصان ہونا ہوتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب یا حادثات سے بچنے کے لیے باقاعدہ دنیا میں نظام موجود ہے، مختلف ادارے اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ روک تھام بھی کرتے ہیں، اور اگر برفرض اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو کم از کم نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب ساری دنیا میں آتا ہے، زلزلہ ساری دنیا میں آتا ہے، لیکن نقصان کم ہوتا ہے۔ یہ ان حکومتوں کی یہ کارکردگی ہے۔ پاکستان میں چونکہ یہ بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی ایک حکومت نہیں بلکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتی، لہذا ڈیزاسٹر مینجمنٹ وہ اپنے فرائض میں نہیں قرار دیتے۔ اس میں سب سے جو زیادہ نقصان ہوا ہے وہ اموات اور جانی نقصان کے بعد جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ یہ پانی جو ایک اللہ کی نعمت ہے، اور ایک خاص موسم میں ہی یہ پانی پاکستان میں فراوان مقدار میں آتا ہے، آسمان سے برستا ہے اور ندی نالے بہتے ہیں، دریاؤں میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی غفلت و نااہلی حکومت کی بھی اور لوگوں کی بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت، یہ پانی جو مایہ حیات ہے اور پاکستان پانی کے بڑے بحران سے دوچار ہے، یہ پانی سال بھر کی ضرورت ہماری پوری کر سکتا ہے۔ اگر سال بھر اس پانی کو روک کر، ذخیرہ کر کے اور پھر اسے ترتیب و تدبیر کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، گہوں کی زندگی گزارنے والوں کو پتہ ہے کہ ہر گہوں میں ایک سے زیادہ، ایک کم از کم چھوٹا گہوں ہو تو ایک سے زیادہ چھپڑ بنائے جاتے تھے، جوہڑ۔ برساتی پانی، بارش کا پانی سارے گہوں کا، گلیوں کوچوں کا جمع ہو کر وہ اس چھپڑ میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور سارا سال اس گہوں کی پانی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی پانی سے جانور بھی پیتے ہیں، اسی پانی سے تعمیرات ہوتی ہیں، اسی پانی سے کوئی بھی، اور یعنی پینے کے علاوہ بعض جگہوں پر تو اسی کو پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن پینے کے لیے وہ پانی مناسب نہیں ہوتا، لیکن باقی ساری ضرورتوں کے لیے وہ پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو گاؤں کے لوگوں کی طرح کا شعور کم از کم آنا چاہیے حکومت میں اور شہریوں میں بھی کہ یہ پانی اتنی وافر مقدار میں آتا ہے جو ہماری سال کی ضرورت سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہی برسات میں، ایک ہی موسم میں، مثلا راولپنڈی اسلام آباد میں 15 گھنٹے کی بارش ہوئی ہے، 400 ملی میٹر چکوال میں ہوئی ہے، تو اتنی بارش اگر اکٹھی ہو جائے تو پورے پنجاب کے لیے، یہی چکوال میں اترنے والا پانی پورے پنجاب کی ضرورت کو سال بھر پورا کر سکتا ہے۔ اگر اسے ذخیرہ کیا جائے، جھیلیں بنا دی جائیں، نشیبی علاقوں میں بند باندھ دیے جائیں، طبعی طور پر جہاں پانی بہ کے جس سمت روانہ ہوتا ہے وہیں آگے ان کے ڈیم بنا دیے جائیں، چھپڑ بنا دیے جائیں، جوہڑ بنا دیے جائیں، اور وہ پانی زمین کے نیچے بھی جاتا ہے تدریجن رس کے، اور زمین کے نیچے کے ذخائر بھی پورے کرتا ہے اور زمین کے اوپر بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اور ہم نے چھوٹی سی سطح پر، معمولی سطح پر، یہاں جامع اور وط الوسقی میں یہ کام کیا ہوا ہے، برسات کا پانی جتنی ہماری گنجائش ہے اس کے مطابق ہم ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ برسات کا پانی ہم نے اس سال یا گزشتہ سال سے اسے اور بہتر مفید بنا دیا ہے کہ گہرے بور کروا کے زمین میں جو پانی اکٹھا ہوتا ہے اسے ہم سیوریج میں نہیں پھینکتے، باہر ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کو زمین فالتو پانی جو ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں اور جو سیرابی کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد سارا پانی ہم زمین کے اندر اتار دیتے ہیں، اور تاکہ زمین کے نیچے پانی کا ذخیرہ بھی بحال رہے اور خشک نہ ہو۔ جتنا ہمارے اختیار میں ہے ہم لاہور شہر کے ایک چھوٹے سے رقبے میں یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ پورے شہر میں بھی ہو سکتا ہے، شہر کے مضافات میں بھی ہو سکتا ہے، دیہی آبادیوں میں ہو سکتا ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو پورا پنجاب ہی ڈوب جاتا ہے، اور پانی ہوتا ہے کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے، ایک سمندر لگتا ہے، اور یہ سارا افسوسناک یہ کہ سارا ضائع ہو جاتا ہے بے تدبیری اور بے بصیرتی کی وجہ سے. اور یہ کام خود لوگ کر سکتے ہیں, عوام کر سکتے ہیں, ایک خطے کے لوگ اکٹھے ہو کے کسی بھی نشیبی جگہ پہ ایک بند بنا کے, مٹی کا بند بنا دیں, پتھروں کا بنا دیں, اسی کے اندر یہ پانی نشیبی علاقے میں خود ہی محفوظ ہو جاتا ہے. دوسرا جو ان سیلابی طوفانوں میں توجہ طلب موضوع ہے وہ ماحولیات کا ہے, کہ یہ سب افتاد و آفت ہمیں ماحولیات کے نظام کی خرابی کی وجہ سے آتی ہے. ہمارے وزیراعظم صاحب اس بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن انتہا یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ماحولیات کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, ماحولیات کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے, لہٰذا پاکستان کو پیسے دیے جائیں, چندہ دیا جائے, وہ انتہا اس پہ کرتے ہیں. لیکن ماحولیات کے لیے کوئی ماحولیات خراب کرنے والے ملکوں کو ذمہ دار قرار دے کر اور عالمی اداروں میں ان کے اوپر مقدمے دائر کر کے اور یہ سارا نقصان ان سے تلافی کروانے کے لیے کوئی مؤثر کام نہیں ہوتے, چونکہ ماحولیات خراب کرنے والے ممالک میں کچھ ہمارے دوست ممالک ہیں اور شاید سارے ہی ماحول تباہ کرنے والے ممالک پاکستان کے دوست ممالک ہیں, جن میں سر فہرست چائنا ہے, امریکہ ہے اور باقی ممالک ہیں جنہوں نے صنعتی ترقی کی ہے, صنعتی وسعت دی ہے اور اس کے نتیجے میں زمین کا ماحول تباہ کر دیا ہے اور طوفانی اور زمین کی نابودی کے اسباب انہوں نے فراہم کر دیے ہیں. سفارتی طور پر عالمی سطح پر پاکستان کو بھرپور طریقے سے ماحولیات کے حوالے سے تحریک چلانی چاہیے اور باقی متاثرہ ممالک کو ساتھ ملا کے, جو ممالک ماحولیات کی خرابی کے ذمہ دار ہیں, انہیں اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ مزید یہ تخریب زمین کی نہ کریں, فساد زمین میں نہ کریں, اور دوسرا یہ کہ جو فساد کر چکے ہیں اس کی تلافی کریں. بارک ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان متاثرین کی مدد فرمائے اور جو حادثوں کا شکار ہوئے ہیں, جان بحق ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو صبر دے انشاءاللہ اور ان کی مدد فرمائے. اس ماحولیاتی موضوع کے بعد جو موضوعات بہت اہم ہیں وہ پاکستان کی سلامتی سے متعلقہ ہیں, کہ پاکستان دنیا کی نگاہوں میں ہے, کئی ممالک کے لیے پاکستان ان کی آنکھ میں کانٹا بن کر چبھتا ہے اور پاکستان ان سے ہضم نہیں ہوتا, باوجود اس کے کہ پاکستان کوئی عالمی اس طرح کا بحران دوسروں کے لیے کھڑا نہیں کرتا, اپنے ہی مسائل اور مشکلات میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے اور انہی کے حل میں عاجز بسا اوقات نظر آتا ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا پاکستان کو برداشت نہیں کرتی. سب سے بڑھ کر تین ملک ہیں جن کی نگاہوں میں پاکستان کھٹکتا ہے, چبھتا ہے, ان کو کانٹا بنا ہوا ہے اور وہ پاکستان کو ہر ممکنہ طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے دن رات تدبیریں کرتے ہیں اور نقشے بناتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں. ان میں سب سے پہلے ہندوستان ہے اور خصوصاً ہندوستان کی موجودہ حکومت, مودی حکومت, جو مختلف محرکات کے تحت اس کے پاس مختلف جواز و دلائل ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. سب سے بڑی دلیل اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اسلام دشمن ہے, یہ حکومت ہندوستان کی, نہ صرف مسلمانوں کے لیے یا پاکستان, بلکہ سرے سے بنیاد سے اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہے یہ حکومت, اسلام دشمن ہے. اسلامی آثار, اسلامی مظاہر, اسلامی عناوین, ہر چیز کی دشمن ہے اور اس کو ہندوستان سے صاف کرتے ہیں, مٹانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد مسلمانوں کے, خصوصاً ہندی مسلمانوں کے اور کشمیریوں کے دشمن ہیں, ان کی نسل کشی کے لیے ماحول بنا رہے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو یہ کام کرتے بھی ہیں. اور پاکستان خصوصی طور پر ان سے ہضم نہیں ہوتا, پاکستان، طاقتور پاکستان، مستحکم پاکستان، استوار پاکستان، باوجود اس کے کہ پاکستان ان چند سالوں میں گزشتہ میں شدید بحرانوں کا شکار ہے، لیکن ہندوستانی حکومت کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں پڑی. دوسرا اسرائیل ہے جو پاکستان کا وجود کا ہی دشمن ہے، اور یہ بات انہوں نے کھول کے بیان کی ہے. موجودہ وزیراعظم جلاد قصاب وحشی درندہ نتنیاہو نے 2014 کے اپنے انٹرویو میں نام لے کر کہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور یہ ایٹمی طاقت اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم نے اسے ختم کرنا ہے. یہ اس کا اعلان ہے، لیکن پاکستانیوں نے اس اعلان پہ خاموشی اختیار کی ہے، اور اسے اس اعلان کے جواب دینے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. اور تیسرا اور سب سے بڑا پاکستان کا دشمن جو دوست کے لبادے میں ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کرتا، پاکستان کو ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، لیکن نہ پاکستان کا احترام کرتا ہے، نہ پاکستان کے لیے اس کے اندر کوئی گنجائش ہے تحمل کی. اور خصوصاً طاقتور پاکستان، ایٹمی پاکستان، مضبوط پاکستان، مستحکم پاکستان امریکہ کو کھٹکتا ہے. اس لیے یہ تین ملک دائماً پاکستان کے لیے ہر سطح پہ مشکلات کھڑی کرتے ہیں، پاکستان کو ناامن کرتے ہیں، پاکستان کو معاشی نقصان پہنچاتے ہیں، اقتصادی طور پر پاکستان کو کمزور کرتے ہیں، سیاسی طور پر پاکستان کو ہمیشہ دباؤ میں رکھتے ہیں، سیاسی خلفشار دائماً پاکستان میں قائم رکھتے ہیں اور سیاسی آسودگی پیدا نہیں ہونے دیتے. اور اسی طرح پاکستان کے اندر مختلف بحرانوں کی پشت پر یہ تین ملک بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمیشہ موجود رہے ہیں. دہشت گردی کے پیچھے ان کا ہاتھ رہا ہے، فرقہ واریت کے پیچھے ان کا ہاتھ رہا ہے، قومی تنازعات کے پیچھے ان کا ہاتھ رہا ہے، سیاسی بغاوتوں کے پیچھے ان کا ہاتھ رہا ہے. ہر جو مصیبت پاکستان کے لیے آتی ہے اس میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور انہی کاموں میں سے انہوں نے تازہ ترین جو پاکستان کی ناامنی کے لیے قدم اٹھایا ہے، جس سے پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے. چونکہ ایک دن بھی یہ ضائع نہیں کرتے. ہم یہ سوچیں کہ کچھ عرصہ یہ دیگر موضوعات میں مصروف ہو جاتے ہیں اور شاید پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے، یہ غلط فہمی اور سادگی ہے. کوئی دن یہ ضائع نہیں کرتے، کوئی فرصت موقع ضائع نہیں کرتے، دائماً پاکستان کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں یا دیگر ممالک کے بارے میں باقاعدہ الگ الگ ڈیسک بنائے ہوتے ہیں، گروپ بنائے ہوتے ہیں اپنے وزارتوں کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر، اور ان گروپس کا کام کوئی اور نہیں ہوتا، نہ ملک کے اندرونی معاملات. جیسے امریکہ میں ایسے جب گروپ بنائے جاتے ہیں تو ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ امریکہ کے اندر کے معاملات میں غور و فکر کریں، یا یورپ کے بارے میں کریں، یا عربوں کے بارے میں کریں. وہ صرف پاکستان کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں دن رات، اور ان مطالعات کا نتیجہ نکال کے ان کو مختلف تجاویز پاکستان کے بارے میں بنا کے دیتے ہیں کہ کس طرح ہم پاکستان کو ضعیف کریں، کمزور کریں، مشکلات میں اس کو ہمیشہ گرفتار کریں. یہ ان کا دائمی منصوبہ ہے، اور تاریخی ثبوت گواہ موجود ہیں، اور آج کی نسل کا مشاہدہ بھی ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر بہانے سے پاکستان سے فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی مشکلات بھی کھڑی کر دیتے ہیں. موجودہ حالات میں انہوں نے ایک بہت ہی گھناؤنا کام کیا ہے، اور پاکستان کو اس موجودہ بحران میں جو مشرق وسطیٰ میں جاری ہے، اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے باقی متعدد اقدامات میں سے ایک قدم انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ پاکستان میں مامور و متعین ایرانی سفیر امریکہ نے یا امریکہ کے جاسوسی ادارے نے امریکہ کے دہشت گرد دہشت گردوں کی مدد کرنے والے ادارے نے ایف بی آئی نے ان کو نامطلوب افراد میں سے قرار دیا, انتہائی مطلوب افراد میں سے, یعنی پاکستان کے سفارتی لحاظ سے دیکھیں تو ناپسندیدہ فرد, لیکن اس ایجنسی کی اصطلاح کے مطابق انتہائی مطلوبہ افراد میں ان کو قرار دیا, یعنی جن کو امریکہ نے پکڑنا ہے یا جنہیں نقصان پہنچانا ہے, یا جیسے امریکہ نے لسٹ بنائی ہوئی ہے امریکی مفادات کے لیے جو لوگ خطرناک ہیں, تو ان کو مطلوبہ افراد وانٹیڈ لسٹ بنا کر ان کی پھر پکڑ دکڑ کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, یا اغوا کرتے ہیں انہیں, یا پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں. یہ ان کا معمول ہے اور اس کے لیے انہوں نے الگ سے گروپ بنایا ہوا ہے, اور یہ اقدام پاکستان کے اوپر حملہ ہے. یہ بظاہر لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایرانی سفیر پر حملہ ہے یا ایران پر حملہ ہے, در حقیقت ایران کی آڑ میں یہ پاکستان پر حملہ ہے, اور پاکستان کی سلامتی پر بڑا سنگین اور شدید حملہ ہے. یہ ان میزائلوں سے زیادہ بڑا حملہ ہے جو امریکہ نے ایران پر برسائے ہیں. یہ میزائل ہے جو پاکستان پر اور پاکستان کی سلامتی پر امریکہ نے پھینکا ہے. یہ ان حالات میں, موجودہ حالات میں, ایرانی پاکستان کے اندر متعین ایرانی سفیر جناب رضا امیری مقدم صاحب, ان کے بارے میں یہ اقدام انہوں نے کیوں اٹھایا, یہ بہت اہم یہ جاننا ہے. پاکستانی وزارت خارجہ نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے اس امریکی حملے کا, امریکی شیطنت کا اور اس امریکی چال کا. پاکستانی وزارت خارجہ نے خوبصورتی سے جواب دیا ہے, اور وہ یہ کہ عالمی قوانین کے مطابق ہر سفیر کسی بھی ملک میں ہو, اس ملک کی ذمہ داری ہے اس سفیر اور سفارت خانے کی حفاظت. اور دوسرا, انہوں نے اس سے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ ایرانی سفیر جو اس وقت پاکستان میں ہے جناب رضا امیری مقدم, یہ بہت ہی قابل احترام اور واجب الاحترام شخصیت ہیں, اور خصوصاً انہوں نے پاکستان اور ایران کے روابط اور تعلقات کو بہت تقویت کی ہے, بہت مضبوط بنایا ہے. خصوصاً یہ جو گزشتہ جنگ ہوئی ہے امریکہ ایران کے مابین اور اسرائیل ایران کے مابین, اس میں سفیر نے جو کردار ادا کیا ہے, اصل میں امریکہ کو وہ بہت ناگوار گزرا ہے. اس لیے تمام دنیا میں ایرانی سفارتکار ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایرانی نمائندے اور ایرانی سفیر ہیں, تو انہوں نے جنگ میں ایران کے لیے بہت کچھ کیا ہے. جیسے پاکستانی سفیر ہیں, ہندوستان پاکستان کی جنگ کے دوران تمام ملک دنیا میں انہوں نے اپنے تئیں, اپنی بساط اور اپنی توانائی کی حد تک پاکستان کے حق میں جس جس ملک میں ہیں وہاں پاکستان کے حق میں پاکستان کا بیانیہ پہنچایا ہے, پاکستان کے لیے ہمدردیاں حاصل کی ہیں, اور یہ جو باقی دنیا نے پاکستان کے حق میں بیانیے دیے ہیں, یہ اس میں ایک بڑا حصہ ہماری وزارت خارجہ کا ہے, خصوصاً موجودہ وزیر خارجہ جنہوں نے جنگ کے دوران بہت فعال کردار ادا کیا, سب سے زیادہ فعال کردار انہوں نے ادا کیا ہے. اور پھر ان کا جو سفارتی عملہ یا سفارتی نمائندے ہیں پوری دنیا میں, تو یہ ان کی ڈیوٹی کا حصہ ہے, ان کے فرائض کا حصہ ہے. لیکن ایرانی سفیر نے اس معمول کی روایتی سفارتکاری سے بڑھ کر پاکستان میں کام کیا ہے. درحقیقت ایران کے سفیر نے پاکستان میں ایک جنگی کمانڈر کی طرح پاکستان میں فعالیت کی ہے. یہ جو پاکستانی حکومت نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا بیانیہ جاری کیا ہے, اسمبلیوں میں بل پاس ہوئے ہیں, اور میڈیا میں ایران کی حمایت میں آوازیں اٹھی ہیں, عوامی طبقات, سماجی طبقات مختلف میں آوازیں اٹھی ہیں, اس کے بہت سارے عوامل ہیں. ایک تو خود موضوع ہی ایسا ہے کہ ایک کھلا تجاوز اور کھلا ظلم تھا, تو پاکستان نے اس کی بنیاد پر یہ کام کیا. دوسرا یہ کہ خود پاکستان اگلا ہدف ہے اس حملے اور خطرے کا, تو اس لیے بھی پاکستان نے کھل کے حمایت کی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی شخصیات نے کھل کے کہا ہے کہ ہمیں صرف حملے کی مذمت نہیں بلکہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح اور بڑی بڑی شخصیات ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ہیں، ان کے اکابرین ہیں، اور مذہبی و غیر مذہبی تمام طبقات نے بھرپور طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے. یعنی انقلاب کے آغاز میں پاکستان کے اندر جتنی انقلاب کے لیے آمادگی، پذیرائی تھی، احترام تھا، وہی ایک دفعہ اس جنگ کے اندر ہم نے دوبارہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر عوام نے اور مختلف طبقات نے یہ حمایت کی ہے. حتیٰ مذہبی طبقہ جو ظاہر ہے ایک مذہبی حساسیت بھی رکھتا ہے، فرقے مختلف ہونے کی وجہ سے، مسالک مختلف ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود میڈیا پہ ان کے جملے موجود ہیں اور بڑے تاریخی جملات ہیں کہ اس وقت ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور بعض لوگ، بعض مذہبی حلقات، ناسبی، تکفیری یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ نہیں دینا چاہیے. تو یہ بڑے سلجھے ہوئے علماء ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران شیعہ ہے اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تو پھر نتن یہو کا ساتھ دو کہ وہ سنی ہے. یعنی یہ طنز ہے، یہ ایک توبیخ اور سرزنش ہے ان گمراہ لوگوں کی جو اس طرح کی منافرت پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ انہوں نے خود سے کیا ہے، یہ کسی نے کہا نہیں انہیں، ان کے ضمیر نے اور ان کے دینی منصب نے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ اس موقع پر ایران کا ساتھ دیں، اور دیا ہے انہوں نے. اور پاکستان نے اتنا ساتھ دیا ہے کہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور باقی ساری دنیا اسرائیل کے ساتھ تھی، مسلم و غیر مسلم، لیکن پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہر چند باقی مسلمان دنیا نے حملے کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان نے اس سے بڑھ کر آگے بھی قدم اٹھایا ہے. اس سارے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام، پاکستانی میڈیا میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں ایران کے سفیر کا ایک بڑا کردار اس کے اندر رہا ہے. یعنی انہوں نے ایک بہت ہی پختہ سفارتکار کا ثبوت دیا ہے، ایک منجے ہوئے سفارتکار کا ثبوت دیا ہے انہوں نے. ویسے سفارتکار تربیت یافتہ ہوتے ہیں ساری دنیا کے، ان کی اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے، اور اپنے ملک کے مفادات دوسرے ملک میں جا کر وہ خیال رکھتے ہیں اور بحال کرواتے ہیں، لیکن جنگوں میں عموماً سفیروں کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہوتا معاملہ، چونکہ کمانڈروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن یہ سفیر انہوں نے بہت بڑھ کر جنگ میں کردار ادا کیا، جیسے پاکستان کا سارا ماحول انہوں نے تبدیل کر دیا. یہ بات امریکہ کو شدید ناگوار گزری ہے کہ مثلا ایران کے سفیر پاکستان میں بہت رہے ہیں، خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد. انقلاب جب آیا تو پہلے سفیر ایران کے محترم گنجی دوست تھے، اگر زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور پھر ان کے بعد باقی ایک ایک کر کے، اب مجھے سب کے نام یاد بھی نہیں ہیں اور سب کی فعالیت بھی اس طرح میرے علم میں نہیں ہے کیا کیا انہوں نے، لیکن اپنا اپنا عہد گزارا. اس میں پاکستان ایران کے تعلقات میں سردی بھی آئی، کشیدگی بھی آئی، تلخی بھی آئی، لیکن اس سفیر نے باقی سفیروں کی نسبت بہت مختلف کردار ادا کیا ہے پاکستان دوستی میں اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں. ایک سفیر ایران کے آئے تھے، انہوں نے یہ پاکستان میں آ کر اپنی سفارتی ماموریت کے دوران پاکستان کا ماحول ایران کے خلاف بنایا. انہوں نے اخباروں میں کالم لکھوائے نظام ولایت فقیہ کے خلاف سفارت خانے کے خرچے سے، اور پھر ایک بڑے مشہور صحافی، وفات ہو گئی ہے ان کی، جنگ میں لکھا کرتے تھے، جنگ کے بڑے اکابرین میں سے تھے، ارشاد احمد حقانی مرحوم، ان سے ولایت فقیہ کے خلاف کالم لکھوائے. صدر خاتمی کا دور تھا، اور جمہوریت اور اسلامیت کا تقابل کروایا، اور ولایت فقیہ کو ایسا نظام جو غیر منتخب نظام ہے، غیر جمہوری نظام ہے، استبدادی نظام ہے، یہ سفیر کروا رہا ہے. اور پھر اس کی کتاب بھی سفیر نے چھپوائی اور وہ کتاب تقسیم بھی کی. اور پھر اس وقت صدر خاتمی کو یہ بتایا کہ آپ کا بیانیہ رہبر کے مقابلے میں زیادہ قبول کیا جا رہا ہے دنیا میں، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ پاکستان کے بڑے صحافی اور بڑے اخبار ولایت فقیہ کے خلاف لے. یہ بھی ایک دور تھا جب ایرانی سفیر نے پاکستان میں اس طرح کا بھی کردار ادا کیا ہے. لیکن اس سفیر نے جو کام کیا ہے اس نے امریکہ کو مشتعل کر دیا ہے. امریکہ ٹرمپ کو اور ان کی وزارت خارجہ یا ان کے اداروں کو جس سفیر نے بہت اشتعال دلایا ہے وہ ایران کے سفیر ہیں پاکستان میں. سفارتی کام کیا انہوں نے, ورنہ اور کوئی فعالیت نہیں کی, سفارتی کام کیا ہے. میں یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس میں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمیں پاکستان کی سلامتی عزیز ہے اور یہ گفتگو بھی پاکستان کی سلامتی کے تناظر میں ہو رہی ہے. اور جیسا آغاز میں عرض کیا ہے کہ پاکستان میں متعین ایرانی سفیر کے بارے میں یہ جسارت و گستاخی جو کی ہے امریکہ نے, یہ پاکستان پہ حملہ ہے. یہ اب ممکن ہے ہمارے سفارتکار یا ہمارے حکومت اس کو حملہ نہ سمجھے اور اسے معمول کی کارروائی سمجھے, چونکہ امریکہ بار بار پہلے کر چکا ہے یہ کام, اپنے مطلوبہ افراد افغانی اور دوسرے عرب یہاں سے خرید چکا ہے, لے چکا ہے, اغوا کر چکا ہے ان کو قید و بند کی صحبتوں میں. تو وہ پاکستان کو اپنی ایک کالونی سمجھتا ہے کہ یہاں سے ہم اپنے مطلوبہ افراد جو بھی ہیں اٹھا کے لے جا سکتے ہیں, پاکستانی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن اس موجودہ کشیدہ صورتحال میں جنگ کے دوران, چونکہ ایران اسرائیل امریکہ کے خلاف حالت جنگ میں ہے اور پاکستان کا پڑوسی اور دوست ہے, اور پاکستان نے اس جنگ میں ایران کا ساتھ دیا ہے, اسرائیل اور امریکہ کا نہیں دیا ہے, اس لیے یہ جوابی کارروائی ہے پاکستان کے اوپر کہ اگر آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی سلامتی کو بھی ہم خطرے میں ڈالیں گے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے ہوئے ہیں. ہندوستان نے, اسرائیل نے اور امریکہ نے, بعض منصوبوں میں یہ آپس میں متفق ہیں اور بعض منصوبے ان کے اپنے اپنے ہیں, شاید ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, ایک دوسرے کو اس میں شامل نہیں کرتے. جیسے ہندوستان کے بہت سارے منصوبے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے, جس میں ممکن ہے اسرائیل شامل نہ ہو, اور اسی طرح اسرائیل کے بہت سارے منصوبے ہیں جن میں ہندوستان شامل نہ ہو اور امریکہ نہ ہو, لیکن کچھ ایسے ہیں جن میں یہ سارے شامل ہیں. جیسے پاکستان کے بلوچستان کے حالات میں تینوں شامل ہیں, امریکہ بھی, اسرائیل بھی اور ہندوستان بھی. اسی طرح پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ بنانے کے لیے, خصوصاً چائنا اور ایران کے ساتھ, یہ باقاعدہ تینوں ملکوں کے اندر خصوصی ڈیسک بنے ہوئے ہیں, خصوصی ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ چائنا سے پاکستان کو کیسے دور کیا جائے, چائنا پاکستان میں دوستی کیسے ختم کی جائے, چائنا پاکستان کا اعتماد کیسے زائل کیا جائے, اور اسی طرح پاکستان ایران کے درمیان خلیج کیسے ڈالی جائے, کشیدگی کیسے پیدا کی جائے, غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوں, اور ان کو ایک دوسرے کا دشمن کیسے بنایا جائے. افغانستان کو تو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, افغانستان کو انہی ممالک نے پاکستان کے خلاف لا کے کھڑا کیا ہے. وہ افغانستان جو ہر معاملے میں, ہر شے میں پاکستان کا رہین منت ہے, پاکستان کے زیر احسان ہے, اسے پاکستان کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا, یہ انہی ممالک کا کام ہے, اس کے پیچھے ہیں. تو ایک طرف تو ہندوستان ہے جو دشمن ہے پاکستان کا, خصوصاً موجودہ مودی حکومت, اور افغانستان, یہ دو بڑے ملک ہیں جن کے بارڈر سب سے زیادہ پاکستان کو لگتے ہیں, اور دو ملک اور رہ جاتے ہیں, ایک ایران اور ایک چائنا. چائنا کے ساتھ ایک مختصر سا بارڈر ہے, ایران کے ساتھ اس سے زیادہ وسیع بارڈر ہے 1000 کلومیٹر کا. تو چائنا اور ایران کے تعلقات پاکستان سے بگاڑنے کے لیے ان ممالک نے خصوصی کام کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس کے لیے مامور بنایا, جیسے چائنا پر حملے ہوتے رہے ہیں, چائنا کے انجینئرز پر, چائنا کی کمپنیوں پر, چائنیز اداروں پر, اور پاکستان نے اسپیشل فورس بنائی ہے چائنا کی حفاظت کے لیے, اور چائنا نے تقاضا کیا ہے کہ ہم پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں سی پیک جیسے منصوبے, لیکن ہمیں تحفظ چاہیے. تحفظ کس سے چاہیے؟ دہشت گردوں سے. وہ دہشت گرد جو ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کے تائید سے چائنا کو نکالنا چاہتے. چونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چائنا سے مل کے مستحکم و مضبوط ہو جائے. امریکہ چائنا کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. اسی طرح امریکہ ایران کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں ملک ان کے ٹارگٹ پر ہیں. پاکستان کے تعلقات ان دونوں ملکوں سے کشیدہ کیے جائیں. پچھلی حکومت نے چائنا کے ساتھ تعلقات اس حد تک پہنچا دیے تھے جو امریکہ چاہتا تھا، یعنی انتہائی مایوسی کی حد تک پہنچا دیے تھے. چائنا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے پاکستان میں پریشان ہو گیا تھا کہ اب آگے کیا بنے گا، لیکن اس حکومت نے ہر طرح سے چائنا کے منصوبے، چائنا کے پلاننگ، چائنا کے سیکرٹس، چائنا کے راز، یہ سارے آئی ایم ایف اور دیگر اداروں کو دے کر امریکہ تک پہنچا دیے اور چائنا کو پاکستان میں بہت مایوس کیا. لیکن موجودہ حکومت نے آ کر دوبارہ چائنا کا اعتماد بحال کیا ہے اور اچھے روابط اب جا رہے ہیں اور چائنا مائل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تین ملک یہ نہیں چاہتے کہ چائنا پاکستان میں پاکستان کو مضبوط کرے یا خود پاکستان سے فائدہ اٹھائے. دوسرا ملک ایران ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ کریں. اب ظاہر ہے کہ ایک پاکستانی کسی بھی حیثیت سے ہو، ہم جیسے عموماً سیلاب میں کہتے ہیں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی ہے چونکہ حکومت زمامدار ہے ملک کے لیے، مملکت کا اختیار ان کے پاس ہے. لیکن یوں نہیں کہ حکومت کی ذمہ داریوں سے عوام کی یا دیگر سماجی طبقات کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ رہتی ہیں حکومت کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں. مثلاً پاکستان کے مفاد میں اگر پاکستان چائنا دوستی ہے تو پاکستان کے عوام کو بھی اس دوستی کو مزید فروغ دینا چاہیے. اسی طرح ایران پاکستان تعلقات و دوستی اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو ہر پاکستانی کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس دوستی کو فروغ دے اور اس دوستی کو مضبوط کرے اور اس دوستی کو توڑنے والے منصوبوں کو بے نقاب کرے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے اور اس کا مقابلہ کرے. یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے اور عوام کی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور سب سے زیادہ خود حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن باقی طبقات یہ دوستیاں اور دشمنیاں بنانے میں اثر انداز ہوتے ہیں. بس ہمارا مقصد یہاں پر، ہر چند ہمیں ایران سے ہمدردی ہے، ہم اس بات کو چھپاتے نہیں ہیں کہ ایران سے ہمیں ہمدردی ہے. اس کی وجہ فارسی نہیں ہے، اس کی وجہ وہاں کا تیل نہیں ہے، اس کی وجہ وہاں کے تومان نہیں ہے، اس کی وجہ وہاں کا پستہ بادام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایران کے اندر مقدس مزارات ہیں، دوسرا ایران کے اندر تشیع کا سب سے بڑا حوزہ علمیہ اور علمی مرکز قائم ہے جو بنیاد ہے، تیسرا وہاں پر انقلاب اسلامی انقلاب ہے اور ولایت فقیہ کا نظام ہے جو تشیع کے نقطۂ نگاہ سے عین اسلامی نظام ہے، قرآنی نظام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاسیس کیا ہوا نظام ہے، یہ اعتقاد ہے. اور یہ ہماری دلائل ہیں جس وجہ سے ہم ان سے ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن یہ بات بھی وضاحت یہاں شاید ضروری ہوگی کہ یہ یک طرفہ ہمدردی ہے، دو طرفہ نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ اس ہمدردی کا ہمیں کوئی ایران سے کریڈٹ ملتا ہے یا کوئی شاباش ملتی ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. اس کے ثبوت ساری دنیا کے سامنے ہیں کہ یک طرفہ ہے. اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستانیوں کو یک طرفہ محبت ہوتی ہے، جیسے ہمارے سیکولر لیبرل طبقے کو یک طرفہ محبت ہے یورپ سے، انہیں نہیں ہے ہم سے، یہ بات طے شدہ ہے. آپ یورپ میں جا کے دیکھیں انہیں کوئی محبت نہیں ہے، لیکن ہم ان کی محبت میں پاگل ہو رہے ہیں. پاکستان کے سنیوں کو اور خاص جماعت کو، خاص طبقات کو، سعودی عرب، آل سعود کے ساتھ محبت ہے، انہیں کوئی محبت نہیں ہے اور وہ پاکستانیوں پہ کوئی رحم نہیں کرتے. بلکہ ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ظاہراً 24,000 قیدی جو دیگر ملکوں میں ہیں، ان میں سے لگ بھگ کچھ 7,000 کے قریب یا 10,000 کے قریب سعودی عرب میں قید ہیں. تو سعودی عرب میں پاکستان کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کا احترام پاکستان میں یک طرفہ طور پر موجود ہے. اسی طرح یک طرفہ احترام پاکستانی کرتے ہیں، اور یہ خوبی ہے ان کی کہ یہ اس احترام کا معاوضہ نہیں کرتے، معاوضہ نہیں لیتے۔ خوب ہم بھی ایسے ہی ہیں، یک طرفہ ہماری محبت ہے، یک طرفہ ہماری ہمدردی ہے، اور اس کی وجہ بتا دی ہے کہ ایران کا حق پہ ڈٹ جانا، ایران کا مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا، ایران کا فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے اقدام کرنا اور قربانیاں دینا، یہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ایران کا احترام پاکستانیوں کے اور باقی دنیا کے حق پرستوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اجرت ممکن ہے ایرانی دیتے ہوں کسی کو، اجرت، اجرتی لوگ ہیں، اجرتی ہر طبقہ، ہر اجرت پہ سیاست کرنے والے، اجرت پہ مذہب چلانے والے، اجرت پہ فرقہ واریت کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، اجرتی قاتل، کرائے کے قاتل بھی ہوتے ہیں، کرائے کے باقی خدمت گزار بھی ہوتے ہیں، کرائے کے لیڈر بھی ہوتے ہیں، تو اجرتی نہیں ہیں، کسی سے اجرت نہیں۔ مثلا پاکستان کا دفاع ہم پر واجب ہے، ہم اس کی اجرت نہ مانگتے ہیں، نہ لیتے ہیں، نہ کسی نے دی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں تو اجرت پہ نہیں کرتے، اجیر نہیں ہیں، مزدور نہیں ہیں، کرائے پہ رینٹل نہیں ہیں، یہ دینی فریضہ اور واجب ہے، فرض ہے ہم پر کہ ہم فلسطین کی حمایت کریں۔ اور ہماری فلسطین کے حق میں حمایت بہت سارے طبقات کو ناگوار گزرتی ہے، اور وہ ہمیں دباؤ ڈالتے ہیں کہ نہ کریں آپ فلسطین کے حق میں۔ ظاہر ہے فلسطینی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی کو اجرت دے سکیں، اور اگر ہوتے بھی قابل تو ظاہر ہے مسلمان امت کا فریضہ ہے کہ اس وقت ان مظلوموں کے لیے ہم کوئی اقدام کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، نہ کہ ان سے اجرت مانگیں ہم۔ اور یہی پیمانہ ایران کے لیے بھی ہے کہ چونکہ ایران درست ہے، حق پر ہے، اور ایران مظلوم واقع ہو رہا ہے، تو اس لیے اور باقی جو میں نے دلائل ذکر کیے ہیں، یہ وجہ ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ یک طرفہ ہمدردی رکھتے ہیں، دو طرفہ نہیں ہے۔ یعنی یوں نہیں کہ ادھر سے بھی ہمارے حق میں ایسے ہی بیانیے آتے ہیں اور ہمیں ایسے ہی سراہتے ہیں، یا نہ، ہرگز ایسا نہیں۔ البتہ بعض لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایرانی نظام کے، ایرانی حکومت کے اور ایرانی سسٹم کے، اور ممکن ہے انہیں کوئی وہاں سے بالمقابل کوئی چیز وصول ہوتی ہو، لیکن ہم اپنی صاف بتا رہے ہیں۔ آپ اس میں تحقیق بھی کر سکتے ہیں، جستجو بھی کر سکتے ہیں، ثبوت بھی اس کے مہیا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ چونکہ بیچ میں ایرانی سفیر جو پاکستان میں ہیں ان کا ذکر آیا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں اس سفیر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیوں ان حالات میں جنگ کے دوران پاکستان میں اس سفیر کو معین کیا گیا ہے۔ امریکہ کا، ایران کا سفیر امریکہ میں بھی ہے، اقوام متحدہ میں ایران کا سفیر موجود ہے، وہاں پر برطانیہ میں ایران کا سفیر موجود ہے، یورپ میں ہے، تمام دوست دشمن ممالک جتنے بھی ایران کے ساتھ جن کے تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، ان سب میں ایرانی سفیر ہے، ہندوستان میں بھی ایرانی سفیر ہے۔ ان سارے سفیروں کو چھوڑ کر صرف پاکستان میں متعین سفیر کو یہ کہا گیا کہ یہ انتہائی مطلوبہ انسان ہے، چونکہ اس نے بچپن میں یا جوانی میں کسی ایرانی ایجنٹ کو پکڑا تھا، اغوا کیا تھا، یہ اس پر بلیم لگایا گیا، اور نام بھی اس وقت ان کا کچھ اور تھا، بعد میں نام بدل کے سفیر بن گئے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سفیر کیوں ہدف بنا ہے، اس کے دو عامل ہیں، ایک سفیر کی کارکردگی اور دوسرا پاکستان کو ناامن کرنے کا منصوبہ، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ اصل ہمارا ادعا ہے کہ اس پہلو سے اس مسئلے کو دیکھا جائے۔ سفیر نے محنت کر کے، دن رات ایک کر کے، ہمیں بھی موقع ملا اور ہمارا فریضہ تھا، جناب سراج الحق صاحب، سابقہ امیر جماعت اسلامی، ان کی معیت میں ہم گئے، جا کر سفیر محترم سے ملے اسی جنگ کے دوران، اور ہم نے انہیں کہا، اور انہوں نے یہ بات بھی میں یہاں ضمناً عرض کروں کہ اسی ملاقات میں اور اس کے علاوہ بھی، سفیر، ایرانی سفیر پاکستان کی ملت کے دل سے معتقد ہیں۔ انہوں نے اسی ملاقات میں یہ بتایا کہ میں نے اپنے وزیر خارجہ کو بھی بتایا ہے، محترم عراقچی صاحب کو اور دیگر جو ہمارے مافوق لوگ ہیں، کہ پاکستانی ملت جیسی ملت میں نے نہیں دیکھی. یہ فرانس میں بھی ایران کے سفیر رہ چکے ہیں، افریقی ممالک میں بھی ایران کے سفیر رہ چکے ہیں، بہت ہی پختہ اور تجربہ کار سفیر ہیں. تو انہوں نے کہا میں ساری اقوام میں رہا ہوں، سفارت کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، لیکن پاکستانی قوم جیسی میں نے کوئی قوم نہیں دیکھی. اتنے ملنسار، اتنے ہمدرد، اتنے خیرخواہ اور اتنے خوش مشرب لوگ. کہا میں واقعاً دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ان جیسے عوام میں نے کہیں بھی نہیں دیکھے. بھائی یہ سفیر ہیں اور عوام سے ان کا زیادہ پالا نہیں پڑتا، لیکن جو انہیں پاکستانی عوام نے پیغام دیے، جو عوام کے نمائندوں نے ان کے ساتھ مل کر جو اظہارات کیے، سنی شیعہ سب، علماء، غیر علماء، مذہبی، سیاسی، اس سب کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت غیر معمولی ہدیہ و تحفہ ہے کہ اس قدر ایک ملت ایران کے ساتھ جذبہ رکھتی ہے، ہمدردی رکھتی ہے. اور میں نے کہا وہ یک طرفہ ہے، ظاہر ہے ابھی اس جنگ میں اگر پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا ہے تو اجرت پہ نہیں دیا. یوں نہیں کہ ہمارے وزیراعظم اور وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کو وہاں سے کوئی چیک آیا ہے کہ ایران کے حق میں ایسا بیان دو، بلکہ اجرت امریکہ سے ملنے کا زیادہ امکان تھا کہ ایران کے خلاف بولیں تاکہ امریکہ آپ کو اجرت دے، لیکن پاکستانی حکومت نے وہ اجرت ٹھکرا دی اور ایران کا ساتھ دیا. اسی طرح تمام سیاسی مذہبی نمائندوں نے، مثلا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا کہ ہمیں صرف مذمت نہیں بلکہ ایران کا ساتھ دینا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، مدد دینی چاہیے، تو یہ اجرت پہ تو تھوڑا ہی بیان دیا انہوں نے کہ ایران نے ان کو پیسے بھیجے ہیں تاکہ ہمارے حق میں یہ بیان دے. یہ پاکستانی مفاد کی خاطر تھا. چونکہ مولانا فضل الرحمان نے کھل کے کہا، امیر جماعت اسلامی کے امیر محترم نے، حافظ صاحب نے کھل کے کہا کہ اگلا ہدف پاکستان ہے، لہٰذا یہ حملہ پاکستان پر سمجھا جائے جو ایران پر ہوا ہے. تو ان تمام بزرگوں اور قائدین کا اصل ہدف پاکستان کا دفاع تھا. ایران پر حملے کو انہوں نے کہا یہ پاکستان پر اور پورے عالم اسلام پر حملہ ہے. یہ اصل وجہ ہے ہماری بھی جو اس نقطے کی وضاحت کر رہے ہیں اہل پاکستان کے لیے. چونکہ ایران کے سفیر دیگر سفرا کی طرح قانون کے لحاظ سے پاکستان کے مہمان ہیں اور پاکستانی حکومت کا فریضہ ہے، ایران کے سفیر کئی حوالوں سے ہمارے لیے محترم ہیں. چونکہ انقلاب کے سفیر ہیں اور مزاحمت کے سفیر ہیں، مقاومت کے سفیر ہیں، یعنی ان کی حیثیت پاکستان میں، یہ اگر روٹین کے سفیر ہوتے جنہوں نے صرف فائل ورک کرنا ہے، رپورٹیں لینی بھیجنی ہیں، تو میدانی کام نہ کرتے تو امریکہ کو بھی ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، اور امریکہ انتہائی مطلوب افراد میں ان کو قرار نہ دیتا. ان کی میدانی فعالیت غیر معمولی تھی، فوق العادہ تھی. اس لیے پاکستان کا جو ماحول بنا ہے ایران کے ساتھ، ایران کی ہمدردی میں، اس میں سفیر محترم کا بہت ہاتھ ہے. انہوں نے جس دن ہم گئے ملنے کے لیے تو ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، چند منٹ بیٹھے تو یہ وزیراعظم صاحب سے مل کے آ رہے تھے. وزیراعظم صاحب سے انہوں نے کئی ملاقاتیں کی ہیں جو میڈیا میں نہیں آئیں، کچھ میڈیا میں آئی ہیں، کچھ نہیں آئیں. اور اسی طرح چند منٹ ہمیں دیے، انہوں نے گفتگو کی، سراج الاق صاحب اور میں، حکیر وہاں موجود تھا، تو انہوں نے چند منٹ گفتگو کر کے پھر معذرت کی اور کہا کہ مجھے وزارت خارجہ میں جانا ہے، ابھی پاکستان کی وزارت خارجہ میں. اور ان کے جانے کے بعد ان کے سٹاف نے بتایا کہ شام کو حامد میر صاحب کے ساتھ ان کا ٹی وی پروگرام ہے کیپیٹل ٹاک میں، اسی جنگ کے بارے میں. تو اتنا ایکٹیو اور عمر رسیدہ ہیں، مسن ہیں یہ سفیر، اور اتنا فعال ہے کہ ایک جنگ کے زمانے میں اس نے جنگی بنیادوں پر سفارتکاری کی ہے، اور جواباً امریکی سفیر بھی پاکستان میں تھا. امریکی سفیر کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا کرے، پاکستان کو امریکہ کے حملے کا حامی قرار دے، اور پاکستان کا ماحول امریکہ کے حق میں اور اسرائیل کے حق میں تبدیل کیا جائے. یہ امریکی سفیر کی ماموریت تھی. اس سفیر نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان کا زور زیادہ ہے، اثر رسوخ زیادہ ہے، ان کے تعلقات زیادہ ہیں، ان کے سیاسی جماعتوں اور لیڈروں سے تعلقات ہیں، لیکن وہ سفیر 100% ناکام رہا. کسی پاکستانی سے ایک ادنا جملہ بھی نہیں کہلوا سکا امریکہ اور اسرائیل کے حق میں، جبکہ ایرانی سفیر نے بہت آگے نکل کر تمام طبقات کے ساتھ رابطے کر کے جنہوں نے، میں نہیں کہتا سفیر کے کہنے پر انہوں نے کیا، لیکن ظاہر ہے کہ سفیر نے فعالیت کی اور جن جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، بیان دیا، انہوں نے ان کو شکریہ بھی ادا کیا اور ابھی تک وہ ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں. امریکی سفیر اور امریکہ کیوں ایرانی سفیر پہ تپ گیا ہے ایک دم؟ کسی اور جنگی کمانڈر کو نہیں، کسی شخص کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا. ایرانی سفیر پاکستان کو جا کر کہا کہ یہ انتہائی مطلوبہ ہے. وہ سپاہ کا کوئی کمانڈر کہتے انتہائی مطلوبہ ہے، کوئی اور فضائیہ کا، کوئی جنہوں نے آپ کے خلاف جنگ لڑی ہے یا جو آپ کے مقابلہ کر رہے ہیں انتہائی مطلوبہ، یہ سفیر کیوں انتہائی مطلوبہ ہے؟ اس لیے کہ اس سفیر نے جنگ کے دوران پاکستان جیسا لقمہ ان کے جبڑے سے نکالا ہے باہر، اور پاکستان، وہ ایرانی سفیر کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. حقیقت ساری ایسے نہیں ہے، پاکستان خود اپنی سلامتی کی خاطر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نہ کہ فقط ایران کے لیے، اور بڑا رسک لیا ہے ایران نے. امریکہ کی مخالفت، اسرائیل کی مخالفت کرنا یہ آسان نہیں تھا، لیکن کیا ہے انہوں نے یہ کام پھر بھی. تو امریکہ اس کا کریڈٹ ایرانی سفیر کو دیتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس جنگ میں، ہمارے ساتھ کھڑے ہونے سے دور ہوا ہے پاکستان. یہ دکھ تھا امریکیوں کو جس وجہ سے انہوں نے ایرانی سفیر پاکستان کے اندر اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اب ایرانی سفیر کو انہوں نے، ظاہر ہے، جو الزام لگایا ہے، جو عنوان بنایا ہے کہ انتہائی مطلوبہ افراد، تو اس کا معنی سارے سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. اس انتہائی مطلوبہ کا مطلب یعنی یہ فرد ہر قیمت پر امریکہ کو چاہیے، اور امریکہ اس کو اٹھائے گا، اغوا کرے گا، اور پاکستان سے اپنے مطلوبہ لوگ لینے کا امریکہ کو بڑا تجربہ ہے، اور امریکہ کو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ کرے گا. ہم کسی بھی فرد کا مطالبہ کریں ان سے اور وہ کہیں یہ نہیں دیتے ہم، پاکستان سے ان کو، امریکہ کو ایسی امید نہیں ہے. پہلے جو تھوڑے بہت سمجھدار قسم کے صدر تھے امریکی، ان کو توقع نہیں تھی، یہ تو ہے ہی بالکل پاگل اور بے دماغ انسان ہے، تو یہ پاکستان سے نہ نہیں سننا چاہتا. جب انتہائی مطلوبہ افراد ہے تو یہ کاروائی کریں گے ظاہر ہے. اور اس شخصیت کی حفاظت پاکستانی وزارت خارجہ اور پاکستانی سسٹم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ذلت نہ لکھی جائے پاکستان کے حق میں کہ ایرانی سفیر کو امریکہ نے کوئی نقصان پہنچایا یہاں پر. وزارت خارجہ نے اپنا بیانیہ بہت خوبصورت انداز سے دے دیا ہے، لیکن مزید اقدامات ہمیں نہیں معلوم، ہمارا نہ سفارت سے اس طرح کا تعلق ہے اور نہ حکومت سے کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک پاکستانی ہونے کی نیت سے، اور ہمیں تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ سفیر اگر کسی محترم شخصیت کا یا ملک کا ہے تو اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. کوفہ والوں نے یہ حقارت اور ذلت قیامت تک کے لیے اپنے ماتھے پہ مل لی ہے کہ امام حسین کا سفیر نہیں بچا سکے، اور اس سفیر کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اور اس سفیر کو مروا دیا، اور یہ کوفی کبھی بھی نہیں دھو سکتے. توبہ کی، انہوں نے تائبین ہوئے، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے بے وفائی کی، یہ کبھی بھی کوفی اپنے دامن سے نہیں دھو سکتے. اور پاکستان بھی انشاءاللہ یہ کام نہیں کرے گا، پاکستان کی حکومت ذمہ داری سے، جیسا ابھی تک انہوں نے ثبوت دیا ہے، کریں گے. لیکن یہ صرف ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے عوام بھی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کا گھناؤنا کام انہیں پاکستان کی سرزمین پر نہ کرنے دیں. اس سفیر نے آپ کے منصوبے پاکستان میں ناکام بنائے ہیں، آپ کے سفیر کو ناک آؤٹ کر دیا ہے، وہ پاکستان کی فضا اسرائیل کے حق میں نہیں بنا سکا امریکی سفیر، لیکن ایرانی سفیر نے یہ کام کیا ہے، تو اب وہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں. ہماری یہ ایران سے بھی درخواست ہے کہ ایران بھی اس سفیر کی حفاظت کرے. یہ ان کا عملی سفارت کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، پاکستان کی، ایران کی پارلیمان نے ایران کے مختلف فورم نے پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا، اور اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنا چاہیے، ایرانی صدر کو پاکستان آنا چاہیے، اور ایرانی وزیر خارجہ جو پہلے آ چکے ہیں پھر آئیں، رہبر اپنا خصوصی نمائندہ بھیجیں اس کام کے لیے کہ پاکستان نے جنگ میں جو کردار ادا کیا ہے تاکہ مزید مستحکم ہوں۔ کوئی رہبر اپنا ہیں الحمدللہ ایران کے اندر، رہبر کے نمائندوں میں سے ایسے بابصیرت لوگ جو یہ فریضہ، یہ رسالت، یہ سفارت انجام دے سکتے ہیں تاکہ اس فضا میں مزید پاکستان کے ساتھ گہری دوستی ہو اور تعلق ہو۔ اور آج جو وقت سخت پاکستان ایران پہ آیا ہوا ہے تو پاکستان ساتھ دے رہا ہے، کل کو خدا نخواستہ اگر پاکستان پہ یہ وقت آتا ہے تو ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، تو ہر سطح پر یہ کام ہونا چاہیے۔ اور اس سفیر کی حفاظت کے لیے ایران بھی اقدام کرے، ہر چند ایران میں شخصیات کی حفاظت کا سابقہ ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، بہت ماضی قریب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایران نے بہت مارکہ کیا ہے، اسرائیل پہ میزائل مارے ہیں، تباہ کیا ہے اور ان کو ہلا دیا ہے، ان کے نظام کو ناقابل تسخیر کو تسخیر کیا ہے ایران نے، لیکن اپنے حفاظتی نظام میں ناکام رہے ہیں۔ سب سے پہلے صدر رئیسی جیسی شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکے، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان جیسے شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکے، فوجی کمانڈرز اور جوہری سائنسدان جس انداز سے اسرائیل نے مارے ہیں یہ حفاظت نہیں ہو سکی نفوذیوں کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے۔ تو سفیر محترم کی حفاظت کے لیے لاپرواہی نہ برتی جائے اور فوراً ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، ایران پاکستان دونوں مل کر، پاکستان کے لیے ننگ و آر ہوگی اگر ایرانی سفیر کو پاکستان میں امریکہ کوئی گزند پہنچاتا ہے یا شیطنت کرتا ہے، چونکہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، جہاں سے آغاز کیا ہے یہیں سے ان کے منصوبے کا اندازہ ہو جاتا ہے، جو تھوڑے بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ اور پاکستان نے انشاءاللہ جیسا پہلے ثبوت دیا ہے ایسا ہی دے گا، اور عوام بھی، اور یہ کام اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے، اول تو یہ خود پاکستان کی توہین ہے یہ کہ پاکستان میں متعین سفیر کو مطلوبہ قرار دینا، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں تو یہ بھی توہین ہے پاکستان کی۔ اگر اسامہ بن لادن کی طرح پاکستان سے اجازت نہیں لیتے بلکہ خود آ کے کوئی کاروائی کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، یہ بھی توہین ہے پاکستان کی، اور ایسا کام کر چکے ہیں۔ اور پاکستان سے ان کو ایک اور امید یہ ہے کہ یہ بندے بیچتے ہیں، پاکستانی ایمل کانسی، عافیہ صدیقی اور اس طرح کے بہت سارے بندے ہیں جو امریکہ نے پاکستان سے مانگے ہیں اور پاکستان نے ان کو دیے ہیں، طالبان لیڈر اور فلاں فلاں۔ پاکستانی اس سلسلے میں احساس نہیں کرتے کہ یہ کام تاریخ میں بہت کبھی ہی جرم لکھا جائے گا، جنہوں نے بھی پاکستانی کوئی بھی مطلوبہ۔ ابھی بھی ہمارے سابقہ وزیر خارجہ، جوان نا تجربہ کار وزیر خارجہ سابقہ اور موجودہ جو سرکاری مشن پر، صرف سفارتی مشن پر گئے ہیں، بلال صاحب، جن کو وزارت عظمیٰ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ان میں پختگی لائی جا رہی ہے، انہوں نے ایک پچھلے دنوں بہت ہی نامناسب بیان دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان تعاون نہیں کر رہا ورنہ ہم ہندوستان کے مطلوبہ افراد ان کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی مراد انہوں نے کھول کے اس انٹرویو میں، غیر ملکی اینکر کے انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم یہ سارے بندے پاکستان ہندوستان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان تعاون کرے ہمارے ساتھ، بات ہی نہیں کرتا، ہم سے روٹھا ہوا ہے، تو اگر وہ تعاون کرے تو ہم، یعنی ان کی مراد جماعت و دعویٰ کے اور لشکر طیبہ کے سابقہ یا قلعدم جماعت کے اراکین ہیں، حافظ سعید صاحب ہیں اور ان کی دیگر جماعت کے لوگ ہیں جن پر ہندوستان نے حملہ کیا ہے، اس شخص نے، اس جوان نے یہ جذبات میں کہہ دیا ہے کہ ہم حاضر ہیں ہندوستان کو یہ دینے کے لیے، ہندوستان لینے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو۔ یہ ناپختگی ہے، یہ خامی ہے اور ایسا بیان نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی اگر پاکستانی مجرم بھی ہے, جیسا ابھی آج کی خبر میں آیا کہ 24,000 سے زیادہ پاکستانی دنیا بھر کی جیلوں میں ہیں دیگر ممالک میں, تو پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستانی حکومت پر, وزارت خارجہ پر لازمی ہے کہ ان پاکستانیوں کو جا کے چھڑائے اور ان میں جو مجرم ہیں ان کو ملک میں لا کے ان کو سزا دیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان کے پاکستانی افراد اگر کسی عالمی یا ملکی سطح کے کسی کام میں ملوث بھی ہیں تو پاکستانی عدالتیں یہ کام کریں. پاکستان کا ایک سسٹم ہے, آپ کو کوئی ہندوستانی پکڑ کے دے گا کوئی ہندوستانی, یہ پاکستان کا مطلوبہ آدمی ہے یہ لے لے. پاکستان نے آج تک امریکہ سے کوئی مطلوبہ آدمی منگوایا ہے؟ کتنے مطلوبہ لوگ اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, فوج کے دشمن ہیں, ملک کے دشمن ہیں, قوم کے دشمن ہیں, اور میڈیا پر انہوں نے ایک انتہا کر دی ہے پاکستان دشمنی کی. پاکستانی ہیں امریکہ میں موقعوں میں, ایک بندہ پاکستان نہیں منگوا سکتا ان میں سے, مطلوبہ افراد میں سے, اور ان کو وہاں تحفظ حاصل ہے, تو سفیر کا تو اور زیادہ بڑا مقام ہے. دراصل یہ ایک سفیر کے متعلق یہ بیان دینا, یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جو صرف امریکہ نہیں بلکہ صہیونی لابی بھی پاکستان کے اندر یہ کام چاہتی ہے, اور یہ کہ پاکستان کو ایرانیوں کے لیے ناامن قرار دیا جائے. اصل میں تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایران کے لیے پرامن ملک نہیں ہے. ایرانی اگر آئیں گے یہاں پر اور رہیں گے یا کسی بھی عنوان سے, تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کا پڑوسی ملک ہے, دوست ملک ہے, بھائی ملک ہے, امن ہے. پاکستانی خود اگر کوئی قدم نہ اٹھائیں تو امریکہ یا اسرائیل آ کے ایرانیوں کو پاکستان میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ظاہر ہے اگر پاکستان میں امریکہ یا اسرائیل ایرانیوں کو نقصان پہنچاتے, ایرانی سفیر کو, تو پاکستان کا وقار کیا ہوگا کہ تمام سفارت خانے, دنیا بھر کے سفارت خانے غیر محفوظ سمجھے جائیں گے. جب ایک سفیر کے لیے ملک ناامن ہوتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک سفیر نہیں ہوتا بلکہ تمام سفیروں کے لیے ملک ناامن ہے. چائنا کے لیے پہلے ہی پاکستان کو ناامن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لشکر بنائے گئے ہیں, فورسز بنائی گئی ہیں, دہشت گردوں نے چائنیز کو نشانہ بنایا ہے. خیبر پختونخوا کے فتنۃ الخوارج اور بلوچستان کے فتنہ ہندوستان نے چائنیز کو خصوصاً اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ تأثر ختم ہو جائے کہ کسی غیر ملکی کے لیے پاکستان ناامن ہے. امن ہے اور یہ امن دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو پاکستان کو ایران کے لیے ناامن قرار دینے کا منصوبہ ہے ان تین ملکوں کا جو بدماش ہیں, یہ بدماشی ہے, یہ ڈان ہیں, ہندوستان, اسرائیل اور امریکہ بدماشی کر کے پاکستان کو پڑوسیوں کے لیے, چائنا اور ایران کے لیے ناامن قرار دے رہے ہیں. اور یہ منصوبہ صرف ان کے ذریعے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس کا حصہ ہیں. مثلا پاکستان کے اندر ایران دشمنی پہلے سے مذہبی بنیادوں پر, فرقہ واریت کی بنیادوں پر, ناسبیت اور تکفیری شکل میں پہلے سے موجود ہے, اور وہ بھی اس موجودہ یعنی ایران پر جو عالمی دباؤ امریکہ کا, شیطانی طاقتوں کا ہے, تو یہ ان کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ بھی اپنی بھڑاس نکالیں, اور نکال رہے ہیں. لہٰذا وہ بھی, مفتی صاحبان بھی ایران کے خلاف بھڑاس نکالنے میں کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے, اور ایران پاکستان دشمنی کے بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں اور ایران کو پاکستان کا دشمن ظاہر کرنے چاہتے ہیں. مثلا ایران سی پیک کا دشمن ہے, ایران قومی جھگڑے وہ کروا رہا ہے, دہشت گردی وہ کروا رہا ہے. معیشت سب سے ایک گنونی جو بات کی کہ ایران نے پاکستان کی معیشت بھی برباد کر دیا, یعنی معیشت کا نقصان بھی ایران کے کھاتے میں ڈالا, اور اس طرح ان جذبات کو الجھا کر اور پاکستان کے لیے خطرات بڑھا رہے ہیں. میڈیا یہ کام کرتا ہے, سوشل میڈیا خصوصاً یہ کام کرتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ, خصوصاً چائنا اور ایران کے ساتھ خراب کریں. اس طرف ہماری ریاست اور ادارے متوجہ ہیں, لیکن اب معلوم نہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. صہیونی لابی پاکستان کے اندر بہت ہی فعال ہے. ہندوستان کے میجر کی کلپ تو سارے پاکستانیوں نے سنا ہوا ہے, شاید محفوظ بھی ہے ان کے پاس, کہ انڈیا کو پاکستان پر میزائل نہیں پھینکنے چاہیے, مفتی کافی ہیں. مفتیوں کو 2.5 لاکھ روپیہ دو, 2.5 کروڑ کا میزائل مارنے کے بجائے 2.5 لاکھ روپیہ پاکستانی مفتی کو دو, وہ بھی دبئی سے بھیجو, اور مفتی جو چاہتے ہو کرے گا. آگ لگانا چاہتے ہو آگ لگائے گا, قتل و غارت کروانا چاہتے ہو قتل و غارت کروائے گا, نفرت پھیلوانا چاہتے ہو وہ کرائے گا. یہ ہندوستان کی فوج کے میجر کے تبصرے ہیں پاکستان کے مفتیوں کے بارے میں, کتنی امید ہے. اب ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کتنا مفتیوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے کہ پاکستان کو پڑوسیوں سے لڑانا ہے, تو یہ طبقہ بھی اس میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے, چونکہ نفرت اور بھڑاس اور لاوا پکا سکتا ہے یہ. اور ساتھ ساتھ یہ تین بدمعاش ملک یہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. خوب, ایسے میں ایک اور تیسرا طبقہ بھی پاکستان میں ہے جو ایران پاکستان دشمنی کو ہوا دیتا ہے, اور وہ صہیونی لابی ہے. صہیونیوں نے اسرائیل کے اخبار میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے ہم فکر سیاسی رہنما بڑے لیول کے وہ پاکستان میں موجود ہیں, اور ان کی رشتہ داریاں اور تعلقات بھی ہیں صہیونیت کے ساتھ, یہود کے ساتھ, اور وہ صہیونزم اسرائیل کے ساتھ ہیں. اسرائیل کو قبول کروانے کے لیے اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑا فعال طبقہ ہے. میڈیا پرسن ہیں, اینکر ہیں, جو جن کے ابھی کلپ موجود ہیں, آپ سن سکتے ہیں. یہ کوئی سازش میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ برملا انہوں نے یہ کہا ہے. سیاستدانوں میں ایسے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے, عرب ملکوں کی پالیسی اپنانی چاہیے. یعنی عرب جس طرح اسرائیل کو مان رہے ہیں, ہمیں بھی مان لینا چاہیے, اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی فائدے حاصل کر لینے چاہیے. جو ٹرمپ نے آفر کی ہے کہ پاکستان مانے, اور ٹرمپ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ایک بہت بڑا ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے, جس سے ساری دنیا کو حیرت ہوگی. ظاہر ہے کوئی عرب ملک نہیں ہے, چونکہ اس سے کسی کو حیرت نہیں ہے, یہ شروع سے اسرائیل کے ساتھ ہیں. وہ ملک تنہا جس سے ساری دنیا حیران ہوگی وہ پاکستان ہے, اور انہوں نے اس لیے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی ہے چونکہ انہوں نے کچھ گراؤنڈ اس کے لیے بنا لیا ہے. جن لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا کر لیا ہے, یا جن سے وعدہ لینا چاہیے تھا لے لیا ہے. اس لیے ایک صہیونی لابی پاکستان کے اندر موجود ہے. جس طرح ناسبیت کی پہچان جو اہل البیت علیہم السلام نے یہ بیان کیا, ایک تو یہ ہے کہ ناسبی وہ لوگ ہیں جو کھل کے رسول اللہ اور آئمہ اہل البیت کی توہین کریں, ان کو سب کریں, شتم کریں, یہ ناسبی کہلاتے ہیں. اور ناسبیت کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو اہل البیت کے دشمنوں کی تعریف کرے, یہ بھی ناسبی ہے. یہ بغض رکھتا ہے اہل البیت کا اور آل رسول کا, اور ظاہر ہے کہ آل رسول کا بغض رسول کا بغض ہے, اور اس کے اندر دل میں بغض رسول موجود ہے. عیناً منافقین کی طرح, جس طرح مدینے میں رسول اللہ سے بغض رکھتے تھے اور آل رسول سے رکھتے تھے. یہ ایک پہچان ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ سیاسی ناسبی جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, اور پاکستان کو مزید الجھانا چاہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اور دیگر طبقات کے ساتھ, ایک وہ طبقہ ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں, اسرائیل دشمن جو لوگ ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے. اسرائیل کے حامی پاکستان کے اندر, اسرائیل کے ہم فکر لوگ جو اسرائیل دشمنوں کی مخالفت کرتے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ ایران سب سے بڑا صہیونیت دشمن ملک ہے, اسی نے یہ دشمنی دنیا کو سکھائی ہے, اور ان کو یہی اسرائیل کی دشمنی پسند نہیں آتی. لہذا یہ اسرائیل کے حامی اس وجہ سے ہیں, اور اسرائیل کے دشمن ایران کے دشمن بنتے ہیں، اس سے بغض کیوں ہے ان کو ایران سے، پاکستانی کے ناصبیوں کو، سیاسی ناصبیوں کو، اسرائیل کے ہم فکر لوگوں کو، چونکہ وہ اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ بھی عناد اور بغض رکھتے ہیں. اسرائیل کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے دشمنوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، جیسے ایران ہے. اور یہ کام موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے اینکرز ہیں، میڈیا ہے، سیاستدان ہیں، اور اس میں نام نہاد مذہبی بھی لوگ ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. آپ نے ایسا شیعوں کی زبان سے بھی سنا ہے، شیعہ نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، لیکن شہرت ان کی یہ ہو گئی ہے کہ یہ شیعہ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کرو، ایران سے تعلقات ختم کرو. ایسے یعنی احمق و نادان لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی پہلے رہبر کے نمائندے کراچی میں تھے تو کہا ہم نے ان کو باہر نکال دیا، ایران کا نفوذ ختم کیا ہے، پاکستان سے جڑ کاٹ دی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایرانی سفیر کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہیں جو یہی عناد رکھتے ہوں گے، اور اس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے جس کا ہمیں فائدہ ہوگا. اب یہ اپنے اوپر شیعہ کا نام چڑھاتے ہیں، دوسرے سنی کا نام چڑھاتے ہیں، حقیقت میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. جس کے اندر صہیونیت کی طرف رجحان ہے وہ سرے سے انسان ہی نہیں ہے. پاکستان میں متاسفانہ یہ لوگ موجود ہیں پاکستان کو ناامن کرنے کے لیے. اسی سے مربوط ایک اور موضوع جو پاکستان کے ناامنی بڑھانے کے لیے ہے، اور متاسفانہ اس میں بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہ زائرین کے متعلق غیر مناسب بیانیے ہیں جو پاکستان میں وزیروں کی زبان سے اور دیگر متعلقہ لوگوں کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں. خصوصاً گزشتہ 2-3 سالوں سے پاکستان میں زائرین کے متعلق تشویش پیدا کی جا رہی ہے. تازہ ترین بیان بھی وزیر مذہبی امور کا یہ ہے کہ 40,000 پاکستانی زائرین ایران عراق جا کر غائب ہو گئے ہیں. یعنی ایسی مبہم اصطلاح استعمال کی ہے کہ غائب ہو گئے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ گئے ہیں واپس نہیں آئے، لیکن انہوں نے اصطلاح استعمال کیا کہ وہاں جا کے غائب ہو گئے ہیں. اور بعض نے تو کھل کے کہا ہے کہ یہ جاتے ہیں وہاں پر اور یہ ایران عراق میں جا کر وہاں زینبیون بن جاتے ہیں، لشکر کا حصہ بن جاتے ہیں، وہاں ایسے مسلحانہ کاموں میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح دبے لفظوں میں، یعنی میڈیا بیان میں تو نہیں کہا لیکن نجی بیان میں یہ کہتے ہیں کہ قم نجف میں جو طلباء ہیں پاکستانی، یہ بھی ان کی نظروں میں ہیں کہ ان کی مانیٹرنگ کی جائے، پاکستانی زائرین کی اور طالب علموں کی مانیٹرنگ کی جائے، یعنی ان کے وہاں پر آنا جانا سفر. ابھی ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستانی طالب علم جب آتے ہیں واپس تو باؤنڈری پر ہی آتے ہوئے یا جاتے ہوئے نئی پالیسی کے مطابق ان کے پاسپورٹ پہ مور لگا دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو پاسپورٹ کینسل ہے اس کا، یہ اب دوبارہ کسی ملک نہیں جا سکتا. یعنی اس کو ایک مجرم سمجھ کر اور اس کو نامطلوب انسان سمجھ کر، جو آڑ لے کر کسی قانون کی، تو طالب علموں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، زائرین کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں کہ جو پڑھنے گیا ہے یا زیارت کے لیے گیا ہے اس کو زینبیون، اور زینبیون کو کالا دم قرار دے کے. اور دوسرا بڑا جو مسئلہ انہوں نے ایجاد کیا ہے کہ زینبیون کو، پارا چنار کو زینبیون کا گڑھ قرار دیا ہے، اور پارا چنار کے راستے 9 مہینوں سے بند کر دیے ہیں. یعنی یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے جس طرح اشارہ کیا تھا کہ ایک منصوبہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات پڑوسیوں سے خراب کیے جائیں، خصوصاً چائنا اور ایران کے ساتھ. ایران کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کے لیے جو بنیادیں ڈالی گئی ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے. چونکہ زیارت کے لیے عراق جائیں تو بھی ایران سے ہو کے جانا پڑتا ہے، اور زیارات دونوں ملکوں میں ہیں، اور زائرین جاتے ہیں اور صدیوں سے جا رہے ہیں، آج زیارات شروع نہیں ہوئیں، موجودہ وزیر نے زیارت کا آغاز نہیں کیا. صدیوں سے زائرین ساری دنیا کے ایران عراق جاتے ہیں اور یہ جاتے رہیں گے, لیکن ان کو زائرین کو ستانا, زائرین کو تنگ کرنا اور زائرین کے لیے اس قسم کے ذہنیت بنانا یہ خطرناک ہے. اس کے مشابہ حالت جو ابھی پاکستان میں مسلمان زائرین اور شیعہ زائرین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں اور مانیٹرنگ اور نظارت کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ڈیٹا ظاہر ہے کسی اور جگہ جاتا ہے, پاکستان کے اوپر جو عالمی ادارے نظارت کرتے ہیں وہاں جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے. یہی کام ہندوستان نے کیا ہے. سکھ زائرین جو ان کے مقدسات مزارات پاکستان میں ہیں اور وہ ہر سال آتے ہیں, مختلف مواقع پر آتے ہیں اور آ کر اپنے مقدس مقامات کی زیارتیں کرتے ہیں, ہندوستان نے سکھ زائرین پہ پابندی لگا دی ہے. سکھ زائرین کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, سکھ زائرین کو پاکستان آنے پر ہی متہم کر دیتے ہیں اور انہیں غدار اور باغی اور کیا کیا لقب انہیں دیتے ہیں, لیکن پاکستان ان زائرین کا احترام کرتا ہے, سکھ زائرین کا. پاکستان سکھ زائرین جو ہندوستان سے آتے ہیں انہیں آپ پروٹوکول دیتے ہیں, اور پاکستان کے زائرین جب ایران عراق جائیں تو وہ مشکوک ہو جاتے ہیں. تو پھر تو مودی والا ہی آپ عمل زائرین کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ اپنے زائرین کو جو پاکستان آئیں مشکوک قرار دیتا ہے, آپ اپنے زائرین کو مشکوک قرار دیتے ہو. خوب, یہ زائرین کا سلسلہ ہے زیارت کا قدیم دیرینہ. البتہ اس کی انتظامی مشکلات ہیں, اس کے باقی سفری مشکلات ہیں, وہ حل کرنی چاہیے. ابھی تین وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا ہے, زائرین ہی کے متعلق ہے, لیکن پاکستان کے اندر زائرین کے بارے میں جو زہر پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر غیر قانونی کاموں میں لگ جاتے ہیں. بھلے پاکستانی آپ کے رسمی اداروں نے ذکر کیا کہ 2024 میں 11 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں, یا تھوڑا ممکن ہے میرے تاریخ آگے پیچھے ہو گئی ہو یا عدد. خوب, لاکھوں پاکستانی جا رہے ہیں, ایران عراق کچھ جاتے ہیں, کچھ یونان جاتے ہیں, کچھ یورپ جاتے ہیں, کچھ امریکہ جاتے ہیں, کچھ ایشیائی ممالک میں جاتے ہیں, کچھ دیگر عرب ملکوں میں, ہر طرح سے. چونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں, ہر بہانے سے لوگ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. روزگار نہیں ہے, مہنگائی ہے, مشکلات ہیں. یہ مشکلات کے ستائے ہوئے لوگ, آپ نے اتنے پاسپورٹ پاکستانیوں کے بنائے ہیں, لاکھوں پاسپورٹ, اور پاسپورٹ مشینیں خراب ہو گئیں آپ کی, پاسپورٹ کی کاپیاں ختم ہو گئیں آپ کی, بحران کتنے مہینے چلتا رہا پاسپورٹ کا, اور ابھی بھی شاید موجود ہے کہ پاکستان سے پاسپورٹ دیر سے بنتا ہے. کیوں سارا پاکستان پاسپورٹ لینے کے لیے امڑ آیا ہے؟ چونکہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں, اور اگر اسی طرح زیارت کا بہانہ بنا کے کوئی شخص روزگار کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ زینبیون کیسے ہو گیا ہے؟ یہ ان دیگر پاکستانیوں کی طرح ہے جو یونان چلا گیا. یونان جانے والا زینبیون نہیں ہوا, یونانیون نہیں ہوا, یورپ جانے والا یورپیون نہیں ہوا, امریکہ جانے والا امریکیون نہیں ہوا, اسی طرح ملیشیا انڈونیشیا جانے والا ملیشیون نہیں ہوا, ایران عراق جانے والا زائر فوراً زینبیون ہو جاتا ہے. خب, یہ ایک پالیسی ہے جو پاکستان کے اندر اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہر بہانے سے کشیدہ کیے جائیں. زینبیون کا گڑھ پارا چنار کو قرار دے کر پارا چنار کے راستے بند کر دیے ہیں. اس وقت آج کی تاریخ میں مسلم طور پر, اس میں کوئی اعداد و شمار کسی نے گن کے نہیں بتائے نہ نشر کیے ہیں, لیکن جو میڈیا رپورٹس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے, اور اس کو اگر تصدیق کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کہ اس وقت 10,000 سے زیادہ پاکستانی شام میں موجود ہیں, سوریا میں ہیں. کیوں گئے ہوئے ہیں؟ زیارت کے لیے نہیں گئے ہوئے, یہ شیعہ نہیں ہیں, بلکہ یہ وہی ہیں جن کو پاکستانی ریاست نے فتنۃ الخوارج قرار دیا ہے. چونکہ افغانستان میں جائیں تو فتنۃ الخوارج ہیں, شام چلے جائیں یہ تو پھر یہ مسلمان ہیں, مجاہد ہیں. یہ اس وقت 10,000 سے زیادہ, کم و بیش یہ اندازہ ہے میرا, میں کوئی ثبوت نہیں ہے, اندازہ ہے, اور یہ اندازہ تصدیق آپ سوشل میڈیا کی ویڈیو سے نکال سکتے ہیں, وہاں سے مختلف گروپس جا کر جو اپنے اپنے قائدین کو، اپنے لیڈرز کو اپنی ویڈیو بنا کے سوریا سے بھیجتے ہیں کہ ہم یہاں پر بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نے سوریا فتح کر لیا ہے اور ہم آپ کے حکم پر مزید آگے جا رہے ہیں، اسلام کا بول بالا کر دیا. یہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستانی سارے مسلح ہیں، یہ سارے پاکستانی جنگجو ہیں، یہ سارے پاکستانی وہاں پر اموی حکومت جو اس وقت قائم ہے سوریا کے اندر، احمد شرع کی حکومت یا جولانی کی حکومت، یہ اس کی سپورٹ کے لیے گئے ہیں، یہ مخالفین کو قتل کرنے کے لیے گئے ہیں، سرکوب کرنے کے لیے، مزاحمت کو خصوصاً ختم کرنے کے لیے گئے ہیں، اور یہ اس وقت وہاں موجود ہیں. کیا کوئی تشویش ان کے بارے میں ہے؟ کوئی اعداد و شمار پاکستان کے وزراء کے پاس ہے؟ ان کی روک تھام کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ان کے علاقے پہ کب راستے ان کے بند ہوں گے؟ جن مدرسوں سے یہ گئے ہیں، جن تنظیموں سے یہ گئے ہیں، پارا چنار والا حشر ان کا کب ہوگا؟ خوب، یہ عوام منتظر ہیں کہ اگر اسی سوریا میں شیعہ جاتا ہے زینبیون کالا دم اور دشمن، اور اس کو سزا دیں، اور اس کے بہانے پارا چنار کے 6 لاکھ انسانوں کو یا 8 لاکھ انسانوں کو سزا دیں، چونکہ وہاں چند ایک زینبیون ہیں، اگر وہاں 8 زینبیون ہیں، 80 زینبیون ہیں، 800 زینبیون ہیں، لیکن سزا 8 لاکھ کو دینی ہے ہم نے، یہ زینبیون کا سزا عوام کو دے رہے ہیں، تو یہ امویون کی سزا کب دیں گے اور کس کو دیں گے آپ؟ ان پر حساسیت کب ظاہر کریں گے آپ؟ اور ان کا اناؤنسمنٹ کب کریں گے کہ اس وقت کتنے 24,000 پاکستانی دنیا کی جیلوں میں ہیں، شام میں اس وقت کتنے ہیں، داعش میں کتنے ہیں، باقی جو لوگ گئے تھے ان سب کی مدد کے لیے وہ کہاں ہیں اس وقت، اور ان کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، چونکہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، لقمہ نہیں ہے. ایران کا راستہ پاکستان میں بند کرنا ہے، ایران کے ساتھ تعلقات خراب کرنے. آج ہمارے وزیر خارجہ کابل میں ہیں اور ایک عجیب و غریب قسم کا معاہدہ کر رہے ہیں، ریلوے لائن افغانستان، ازبکستان اور پاکستان کے ساتھ قائم کر رہے ہیں، جبکہ ایران اور پاکستان کی ریلوے لائن پہلے سے، سالوں سے بچھی ہوئی ہے، پہلے سے، شاید تقسیم سے پہلے کی ریلوے لائن ہے بعد میں، اور وہ پوری دنیا کے ساتھ، یورپ کے ساتھ پاکستان کو متصل کرتی ہے، اور اس ریلوے لائن میں نہیں جانا، چونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے آدمی، اس ریلوے لائن سے تجارت نہیں کرنی، وہ ترکی تک جاتی ہے، یورپ تک جاتی ہے، جرمنی تک جاتی ہے، فرانس تک جاتی ہے وہ ریلوے لائن، اور ایشیا تک جاتی ہے، ایشیا کے تمام ممالک تک جاتی ہے، چونکہ ایران کی سرحد ملتی ہے ان تمام ممالک سے، اور ان سب میں وہ ریلوے لائن جاتی ہے، لیکن آپ وہاں نہیں کرتے. ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے انرجی کا آپ نے، پاکستان انرجی کی وجہ سے ہی مشکلات کا شکار ہے، اور وہ نہیں کرتے آپ اس کے ساتھ. اس کیا ہوا ہے، آپ کی حکومت نے کیا ہوا ہے، آپ کے سابقہ صدر نے کیا، موجودہ صدر نے کیا ہے، صدر زرداری نے اپنے سابقہ ٹینیور میں جا کر، حکومت کے اختتام سے 2-3 مہینے پہلے جا کر ایران سے معاہدہ کیا گیس کا. آپ کو سستا پٹرول ملتا ہے ایران سے، بارڈر پہ ملتا ہے، اس کے بہت سارے ٹیکسز بھی معاف ہوں گے، چونکہ پائپ لائن کے ذریعے آئے گا آپ کے پاس، گاڑیوں سے نہیں آئے گا، تو یہ کام آپ نہیں کرتے. گیس ایران سے آپ لے سکتے ہیں، نہیں لے رہے. خوب، یہ ساری چیزیں پاکستان کی لیے نقصان دہ ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے ایران کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ یعنی ایران کا تیل گیس پاکستان میں نہ آئے، ایران کو نقصان ہے یا پاکستان کو نقصان ہے؟ اور اس کے بدلے میں یہ ٹرین لائن بچھائیں گے کابل سے اور ازبکستان سے اور ان دشوار علاقوں سے. خوب، یہ ٹرین ابھی کاغذ پہ تو بنا لی ہے آپ نے، لیکن عملاً کب بنے گی؟ یہ سابقہ منصوبوں کی طرح ہوگا، جس طرح پہلے ترکمانستان اور ان لوگوں سے معاہدے کیے تھے. پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ دو ملک پاکستان کی تمام مشکلات حل کر سکتے ہیں، چائنا اور ایران. خود چائنا ایران سے انرجی لیتا ہے، تیل اور گیس لیتا ہے، اب یہ ان کے پاس فراوان ہے، آپ بھی لیں. اور چائنا ٹیکنالوجی رکھتا ہے، چائنا ترقی یافتہ ملک ہے، اس سے آپ وہ مدد لیں انرجی ایران سے لیں، اور اس خطے کو، پاکستان کو آپ تمام مشکلات سے باہر نکال سکتے ہیں، لیکن اس طرف سوچنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ بعض صحافیوں نے بھی لکھا ہے کہ دو ملک ہیں تھانے دار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، چوکی دار کی طرح، کہ خبردار ایران کی طرف تمایل نہیں کرنا، ایک امریکہ اور دوسرا سعودی عرب۔ سعودی عرب نے اپنے تعلقات ایران سے دوستانہ بنا لیے، اچھے کر لیے، ہم ابھی تک اسی ضد پر قائم ہیں کہ ہم نے نہیں کرنے۔ ایک اور جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور پاکستان کو ہوشیاری کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ ہندوستان، امریکہ اور اسرائیل، یہ مسلم پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ڈائریکٹ، امریکہ کا تو ڈائریکٹ نفوذ ہے پاکستان کے اندر، خود بغیر ویزا کے آ سکتا ہے، اس کے جہاز دن رات آ سکتے ہیں، وہ پاکستان کی سرزمین استعمال کر لیتا ہے چونکہ طاقت ہے اس کے پاس۔ لیکن اسرائیل اور ہندوستان ڈائریکٹ نہیں آ سکتے پاکستان میں، وہ کسی تیسرے ملک کے ذریعے سے آئیں گے، تیسرا ملک استعمال کریں گے، اور وہ تیسرا ملک جو اس وقت اسرائیل کے لیے ایک سفارت خانے کا کردار ادا کرتا ہے اور دلال کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ آذربائیجان ہے۔ اور آذربائیجان پاکستان کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ تعلقات ہیں، اور معاہدے بھی ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کے مختلف امور میں ابھی انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل پاکستان میں کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہے، ہمارے ایٹمی تاسیسات کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو بہترین ذریعہ اس کا آذربائیجان ہے۔ آذربائیجان کے ذریعے اسرائیل نے بہت سارے اہداف حاصل کیے ہیں۔ تازہ ترین ہدف شام میں، اسرائیل شامی نئے نظام کو ترکی سے کاٹ کر اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اور آذربائیجان اس کے لیے وساطت کر رہا ہے، جولانی اور نیتن یہو میں آپس میں سمجھوتا کروا رہا ہے۔ یہ آذربائیجان کا کردار ہے، اور آذربائیجان کے ساتھ جو رفت و آمد ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ جس طرح ایران زائرین کو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، آذربائیجان والوں کو مانیٹرنگ کی جائے کہ یہ کہیں آذربائیجان جا کے اسرائیلی ایجنٹوں کے پاس تو نہیں چلے جاتے، تجارت کے بہانے، تعلیم کے بہانے، وزٹ کے بہانے، کسی بھی بہانے سے۔ اس وقت زیادہ پاکستان کو حساس اس پر ہونا چاہیے، آذربائیجان جانے والوں پر، چونکہ وہاں سہیونی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے لیے ہر قدم اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ترکیہ میں مزاحمت کا خاتمہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترکیہ کی ورکرز پارٹی، کردوں کی، کرد ورکر پارٹی کے نام سے معروف تھی، پی کے 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 نام سے، جس کے بانی و رہنما عبداللہ اوجلان تھے، 40 سالہ مزاحمت ہے، اور بڑی طاقتور جماعت تھی مسلح، اور انہوں نے ترکی کی حکومت کو شدید خطرہ میں رکھا ہے۔ کردستان کی آزادی کی تحریک تھی، اور یہ مسلح شکل اس نے اختیار کر لی۔ اب انہوں نے ترکی کے ساتھ معاہدہ کر کے، عبداللہ اوجلان 20-30 سال سے جیل میں ہے، اور وہیں اس نے معاہدہ کیا ہے، اور انہوں نے مزاحمت ختم کر دی ہے اور ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور یہ دنیا کے لیے ابھی ایک راز بنا ہوا ہے کہ کس بنیاد پر ان کی تنظیم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عبداللہ اوجلان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے تنظیم کو، اور انہوں نے علامتی طور پر پچھلے ہفتے اپنا اسلحہ ضائع بھی کیا ہے، آگ لگائی ہے۔ اس کو ایک ڈرامائی خاتمہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہ یہ ایک سیاست میں ایک ڈرامائی کام ہوا ہے، کہ بغیر اس کے پیچھے اسباب اور محرکات اور وجوہات، ایک دم سے مزاحمت کرنے والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ترکیہ کے سامنے سرنڈر ہو گئے۔ لیکن اس ڈرامے کے جو سنیریو بعض لوگ بیان کر رہے ہیں، مبصرین، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق شام کی تقسیم سے ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ شام کی تقسیم بالکل قریب آ پہنچی ہے، وہ جو پہلے منصوبہ تھا اب وقوع کی طرف بڑھ رہا ہے منصوبہ۔ اس کا تعلق اس سے ہے، شام کی تقسیم سے، اور میں عرض کروں گا کہ اوجلان یا پی کے کے یا کرد ورکر پارٹی کا اس میں کیا کردار ہوگا۔ بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اردوان کی ایک چال ہے، ایک جوا ہے جو اس نے اوجلان کو دھوکہ دیا ہے اور ابھی اس سے سرنڈر کروا کے اور بعض میں اسے مروا دے گا اور اس طرح اپنے راستے سے یہ سب کچھ جو معاہدہ کیا ہے ختم کر دے گا، اور بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ اوجلان کی چال ہے یہ، وہ جیل سے باہر آنے کے لیے اس نے یہ اقدام کیا ہے اور باہر آتے ہی دوبارہ وہ پھر ہتھیار اٹھا لیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس نے کردوں کو بہت سارے وعدے دیے ہیں کہ دیرینہ آرزوئیں کردوں کی ایک کرد آزاد مملکت بنانے کی تھی، اور اس نے اردوان نے کردوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ریاست تمہاری ترکیہ میں نہیں بن سکتی لیکن باقی تین ملکوں میں بن سکتی ہے، چونکہ کرد چار ملکوں کے اندر ہیں، ترکیہ میں، سوریہ میں، عراق میں اور ایران میں، ان چاروں ملکوں کے سرحدیں کردستان ہیں، چاروں ملک کردستان میں آپس میں ملتے ہیں یہ، اور انہوں نے یہ وعدہ دیا ہے کہ آپ کردستان حکومت بن جائے گی لیکن کسی دوسری سرزمین پر، اس نے وعدہ دیا ان کو۔ جو اہم موضوع اس وقت دنیا میں ایران پر حملے کے بعد اس وقت آج کی تاریخ میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، وہ اسرائیل کا شام پر حملہ ہے، سوریہ پر بھرپور شدید حملہ کیا اور بڑے حساس مقامات پر کیا، پریزیڈنٹ ہاؤس پر حملہ کیا، وزارت دفاع پر حملہ کیا اور جی ایچ کیو پر، فوج کے، سورین فوج کے ہیڈ کوارٹر پر، جی ایچ کیو پر حملہ کیا۔ شام میں اس حملے سے پہلے بھی اسرائیل وقتاً فوقتاً حملے کرتا رہا، ایئرپورٹ پر، اسلحے کے ڈپو پر اور ریلوے اسٹیشن پر، یا جہاں جہاں بھی انفراسٹرکچر تھا، دفاعی انفراسٹرکچر تھا، وہ سارا اس نے نابود کر دیا ہے، کارخانے اور اسلحہ سارا اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اور اس کے جواب میں جولانی نے کوئی عکس العمل نہیں دکھایا، کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ جیسا کہ ابھی قطر کے وزیر اعظم یا ان کے وزیر خارجہ نے، کسی بڑی ولی عہد نے شاید یہ کہا ہے کہ شام کی تقسیم کا وقت آ پہنچا ہے، خطرے کا اعلان قطر کے ذمہ دار ترین انسان نے کل کے رپورٹ کے مطابق اعلان کیا ہے کہ شام کی تقسیم کا وقت آ چکا ہے، اور یہ حملے اسی تناظر میں ہوئے ہیں۔ اردوان نے جو جوا کھیلا تھا وہ اس کے گلے پڑ رہا ہے ابھی، اس نے سوریہ پر اس کی نظریں قدیم سے تھیں، دراصل جو مشرق وسطی میں اور اس وقت شام میں جو معاملہ ہے، یہ تین گریٹر تھیوری کی جنگ ہے، یہ ایک گریٹر اسرائیل کا نظریہ ہے جو صہیونی چاہتے ہیں کہ ایک بڑا اسرائیل بنے، ابھی چھوٹا اسرائیل ہے، ٹرمپ کے بقول کے میرے قلم کی نوک کے برابر ہے، اس کو بڑا ہونا چاہیے، اپنی میز کا اشارہ کیا کہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، یعنی مشرق وسطی سارا یا آدھا اور آدھے سے زیادہ اسرائیل بننا چاہیے تاکہ اسرائیل کو گراؤنڈ ملے، میدان ملے، ابھی تو ان کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ دوسرا جو نظریہ ہے گریٹر کا، گریٹر ترکیہ ہے۔ اردوان شروع سے اقتدار میں جب آیا ہے، مضبوط ہوا ہے، تو اس نے گریٹر ترکیہ کا نظریہ بنایا ہے کہ وہ پہلا دور عثمانی خلافت کا دور، کہ جب تمام اسلامی سرزمینوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، عربوں پر، وہ دور واپس لایا جا سکتا ہے اور اردوان سلطان ہوگا، سلطان عثمان کی جگہ سلطان اردوان بنے گا۔ تو گریٹر ترکیہ کا بھی اس کا واضح نظریہ جو اس نے کھل کے بیان کیا ہے، اور عراق اور سوریہ اور باقی خطے یہ گریٹر ترکیہ میں ہوں، حتیٰ فلسطین بھی وہ کہتا ہے کہ یہ تو ترکیہ کے انڈر تھا، برطانیہ نے ترکیہ سے چھین کے صہیونیوں کو دیا ہے، تو یہ بھی ترکیہ کے علاقے ہیں، یہ سعودی عرب، مکہ، مدینہ سب ترکیہ سٹیٹ ہے، یہ انہوں نے بھی نقشہ بنایا ہوا ہے گریٹر ترکیہ کا۔ اور تیسرا نقشہ جو خطے کے اندر ہے اور وہ گریٹر کردستان کا نقشہ ہے کہ بڑا کردستان بنی، ریاست بنی، جس میں سے آدھا ایران، آدھا عراق، آدھا سوریہ اور آدھا ترکی شامل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چاروں ملک کاٹ کے آدھے آدھے جب بنائیں گے تو وہ ان چاروں سے بڑا گریٹر بنے گا۔ تو ایک گریٹر کردستان کا نظریہ بھی اسی خطے کے اندر پل رہا ہے، اور اس وقت تینوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ وقت ہے اپنے گریٹر منصوبے کو تکمیل کرنے کا۔ گریٹر اسرائیل جو صہیونی اور امریکہ اس کو چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اردوان کو استعمال کر کے اور باقی کارڈ سارے عربوں کو گریٹر اسرائیل بنا دیں، جس کے لیے انہوں نے عملی اقدام شروع کر دیا ہے۔ ترکیہ اردوان کہتا ہے یہ مناسب موقع ہے، چونکہ آلریڈی جنگ خطے میں جاری ہے، اسرائیل نے اور ایران نے شروع کی ہوئی ہے، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد پورا کر لوں اور گریٹر جو ترکیہ ہے میں اس کا داغ بیل ڈال دوں۔ اس لیے اس نے کردوں کے ساتھ، اوجلان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ گریٹر ترکیہ بن سکے، اور اس میں ان کو وعدہ دیا ہے کہ ہم گریٹر ترکیہ میں آپ کو ایک حصہ خود مختار کر کے دے دیں گے جو ترکیہ کے انڈر ہوگا، لیکن آپ اس کے سربراہ ہوں گے۔ اور تیسرا نقشہ گریٹر کردستان کا ہے، اوجلان اردوان کا تحت ماتحت رہ کے نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ چاروں ملک کٹیں اور ان میں کردستان بنے، ایران، سوریہ، عراق اور ترکیہ۔ یہ اس وقت تین کام پیرالل ہو رہے ہیں، موازی طور پر ہو رہے ہیں، اور اپنے اپنے مفاد کی خاطر یہ سارے ایکٹیو ہیں اور فعال ہیں، یہ کام اس وقت زور و شور سے جاری ہے۔ اس وقت جو سوریہ میں جنگ ہے وہ اسی کی جنگ ہے، گریٹر اسرائیل اور گریٹر ترکیہ کی جنگ ہے۔ گریٹر اسرائیل میں چونکہ پہلے سے یہ نقشہ طے تھا اسد حکومت ختم کرنے کے لیے، جب انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا اس معاہدے میں یہ چیز رکھی گئی تھی کہ سوریہ تقسیم ہوگا۔ قطر کے ولیعہد نے جو کہا ہے بے جا نہیں کہا، اس نے بر وقت کہا ہے اور مستند کہا ہے کہ تقسیم کا عملی وقت آ گیا ہے، لیکن جو انہوں نے طے کیا تھا اس طرح تقسیم نہیں کر رہے جس طرح اردوان کو انہوں نے قانع کیا تھا، یا اردوان نے انہیں کیا تھا کہ ہم سوریہ سے اسد حکومت ختم کریں، ایران کا خاتمہ کریں، مزاحمت والی تنظیمیں باہر کریں، اور پھر باقی ماندہ سوریہ کو ہم آپس میں بانٹ لیں گے تین حصوں میں۔ وہ ابھی سینیریو ان کا تقریباً خراب ہو گیا ہے، چونکہ اسرائیل اس سے زیادہ تقسیم میں اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، اور اسرائیل نے تقسیم کا پہلا قدم اٹھا بھی دیا ہے، اور وہ یہ کہ لبنان، فلسطین اور سوریہ کی جہاں سرحد ملتی ہے آپس میں تینوں ملکوں کی، جس پر اسرائیل قابض ہے، یہاں پر ایک قدیم سے آبادی جمعیت قبیلہ قائم ہے جس کو دروز کہتے ہیں۔ دروز در حقیقت ایک شیعہ فرقہ ہے، سمجھ لیں، جس طرح ان کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے پاکستان میں نور بخشیہ ایک شیعہ سلسلہ ہے، نور بخش ایک مجتہد تھے اور بڑے، اور ان کی اپنی خاص تعلیمات تھیں یا اپنی ہدایات تھیں، تو ان کے جو مقلدین تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کی وفات کے بعد انہی کے مسلک پر باقی رہے، اور نور بخشیہ ان کے پیروکار ہیں جو بلتستان میں اس وقت مقیم ہیں، اور البتہ پاکستان کے باقی شہروں میں بھی موجود ہیں، اچھی خاصی ان کی جمعیت ہے یہ۔ یعنی یہ شیعہ ہی ایک سلسلہ ہے جو اپنی تعلیمات اور اپنا اعتقادات کی وجہ سے ایک الگ پہچان انہوں نے اپنی بنا لی ہے، صوفیہ، صوفیانہ یا عارفانہ مسلک ہے یہ، لیکن اب ان کے اندر بھی شاخیں بن رہی ہیں، یعنی نور بخشیہ سنی بھی ہو رہے ہیں، نور بخشیہ شیعہ بھی ہیں، نور بخشیہ صوفی بھی ہیں، مختلف قسم کے ان کے اندر بھی آ رہے ہیں، شاخیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ دروز اسی طرح کے لوگ تھے، الدروزی، جو اسماعیل دروزی یا ایسا نام تھا ان کے بانی کا، ان کے پیشوا کا، ان کی تعلیمات تھیں ان کے لیے مخصوص اس قبیلے کے لیے، اس خطے میں مقیم تھے اور یہ ان کے پیروکار ہیں، اسی وجہ سے ان کو دروزیہ کہا جاتا ہے، اور دروز اردو میں یا باقی زبانوں میں دروزی قبیلہ ہے. یہ قبیلہ تینوں ملکوں کے اندر ہے کردوں کی طرح, یعنی کچھ یہ شام میں رہتے ہیں, جولان گولان کی پہاڑیوں پر رہتے ہیں, اور کچھ یہ سویدا سوریہ کا جو علاقہ ہے سویدا ڈویژن اس کے اندر رہتے ہیں, یہ جو فلسطین اور لبنان کی سرحد پر ہے. کچھ لوگ یہ لبنان میں رہتے ہیں اور کچھ لوگ فلسطین کے اسی حصے میں رہتے ہیں. انہوں نے جولانی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے اور علیحدگی کا مطالبہ کیا ہے کہ دروز سٹیٹ بنے. دروز سٹیٹ اگر بنتی ہے تو یہ بفر بن جائے گا, نقشے میں لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں ہے, تو یہ ایک بفر بن جائے گا اسرائیل کے تحفظ کے لیے کہ لبنان اور سوریہ اور فلسطین کو کاٹ دیتا ہے یہ بفر, یہ زون, یعنی تینوں جو تینوں سرحدیں ملتی ہیں, یعنی آسانی سے لبنان سے فلسطین تک رسائی ہے اور سوریہ سے بھی فلسطین تک رسائی ہے. اس بفر بنانے سے یہ سوریہ بھی فلسطین سے کٹ جاتا ہے اور لبنان بھی اس سے کٹ جاتا ہے. اس لیے اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے پہلا ٹکڑا جو سوریہ کا کاٹا ہے وہ یہ دروز علاقہ ہے, بفر زون ہے, اور ابھی سوریہ کے حصے میں جنگ جاری ہے, اور پھر لبنان سے بھی اس کو تیاری ہے کہ اس سے بھی کاٹ کے الگ کر لیں اور فلسطین سے بھی کاٹ کے الگ کر کے یہ ایک سٹیٹ بنا دیں. اردوان اس پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ طے نہیں تھا ہمارا کہ درست سٹیٹ نہیں بنانی ہم نے, بلکہ جیسا تقسیم پہلے تھا کہ ترکی کے ساتھ جو حصہ لگتا ہے سوریہ کا یہ ترکی کے قبضے میں آ جائے گا, اور جو اسرائیل کے ساتھ علاقہ لگتا ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا گولان والا, اور جو باقی ماندہ تھوڑا سا خطہ بچتا ہے دمشق اور اس کے اطراف میں یہ اموی حکومت سنی حکومت قائم کر دی جائے گی, اموی سلسلے کے ذریعے جو جولانی سلسلہ ہے, نام اس کا سنی نام نہاد نام رکھیں گے کہ یہ مذہبی حکومت بن جائے گی. یعنی جس طبقے سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے سوریہ پہ قبضہ کیا ہے, پاکستانی بھی انہیں کے اندر شامل ہیں, ہزاروں پاکستانی اس وقت سوریہ کے اندر موجود ہیں, باقاعدہ انہیں جنگوں میں شریک ہیں جو دروزیوں کے خلاف جنگیں ہیں. البتہ یہ بھی خبر ہے کہ جو پاکستانی سوریہ میں ہیں ان کو حزب اللہ کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ عنقریب جولانی نے حزب اللہ پر حملہ کرنا تھا, لیکن اس سے پہلے دروزیوں نے پہل کر کے اور شام کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے, اور شامی فوج گئی ہے ان کو کچلنے کے لیے, جس کے نتیجے میں اسرائیل دروزیوں کے حق میں شام پر حملے کیے ہیں, اور امریکہ نے جولانی کو حکم دیا کہ سویدا سے نکل جاؤ, اور یہ وہاں سے نکل گیا ہے. اس طرح عملی طور پر سوریہ کی تقسیم کا پہلا مرحلہ قدم اٹھ گیا ہے, یعنی سویدا دروزی علاقہ عملی طور پر جولانی کے قلمرو سے باہر چلا گیا ہے. اب اس کو آگے پروسیس ہے, سٹیٹ بنانا, حکومت بنانا, اقوام متحدہ سے منظور کروانا, یہ اسرائیل کی پہلی کامیابی ہے, اور اردوان اس کو پسند نہیں کر رہا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا طے ہوا تھا ویسے تقسیم کیا جائے. لیکن اسرائیل نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا, اسرائیل نے ایک اور نقشہ جو آج کی اردوان کی تقریر تھی اس تقریر میں اس نے کہا ہے کہ مجھے داؤد کوریڈور قبول نہیں ہے, میں اس کو قبول نہیں کرنا, یا شمال جنوب سوریہ کا, سوریہ کے شمال سے جنوب تک جو کوریڈور ہے میں اسے بھی نہیں مانتا. اس کا نام اسرائیل نے داؤد کوریڈور رکھا ہے, اور یہ اردوان نے اس کا نام شمال جنوب کوریڈور رکھا ہے. یہ کوریڈور اسی دروز علاقے سے یعنی فلسطین سے شروع ہوتا ہے اور عراق کے بارڈر تک, ترکی کے بارڈر تک یہ کوریڈور ہے. اسرائیل یہ خطہ لینا چاہتا ہے, یہ مانگنا چاہتا ہے, اور ایک محدود علاقہ ترکی کو دینے کے لیے تیار ہے, اور باقی علاقہ جولانی حکومت کے لیے. تو اس طرح انہوں نے آپس میں سوریہ کے بانٹنے پر آپس میں شدید اختلاف ہو گئے ہیں, اور اسرائیل نے باقاعدہ شدت کا حملہ کیا ہے, اور اردوان ابھی اس کے لیے صرف ڈائلاگ بول رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا جولانی حکومت کے خلاف اقدام سے یا سرحدوں پہ نہ گیا تو ہم بھی وارد عمل ہوں گے. اور یہ وہی بات ہے جو ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ پہلی جنگ اب ایران اور اسرائیل کے بعد ترکی اور اسرائیل میں ہوگی, اور وہ بھی نہ فلسطین کی خاطر یا غزہ کی خاطر بلکہ سوریا کی تقسیم کی خاطر ہوگی. اردوان نے چال چلی اسرائیل کو ساتھ ملا کر, امریکہ کو, اسد کو نکال کر. اس کے گمان میں یہ تھا کہ چونکہ جولانی میرے تحت ہے تو میں سارے سوریا پہ قبضہ کر لوں گا, اور ان کا یہ نقشہ ہے کہ یہ ہمیں ایسا روٹ چاہیے جس سے ہم عراق تک رسائی اسرائیل کی ہو جائے, یعنی عراق کی سرحد پر, اردن کی سرحد پر اسرائیل گھوم کے آنا چاہتا ہے. ویسے تو اردن کی سرحد پر ہے لیکن سوریا سے نکل کر اردن تک یہ علاقہ, چونکہ اردن کو وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے تمام اردن, یہ اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ اردن والے آخری ان کے سال ہیں, لطف اندوز ہو لیں, یہ عنقریب اسرائیل کا حصہ بن جائے گا, اردن کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ اسرائیل نے پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے. اب سوریا کا بھی وہ کوریڈور مانگ رہا ہے اور اردوان اس کے اوپر اس میں راضی نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے یہ ابھی نیا سنیریو پیش کیا ہے سوریا کی تقسیم کا ہے, اور اس میں ابھی حالات بن رہے ہیں. البتہ جولانی کے بارے میں زید و نقیز خبریں آ رہی ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوریا سے نکل گیا ہے, ترکی چلا گیا ہے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی وہیں پر ہے لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس میں زخمی ہو گیا ہے, بعض کہہ رہے ہیں مارا گیا ہے. بارکہ کوئی واضح اس میں نہیں آ رہی, باہر خبر نہیں آ رہی کہ اس وقت اس کا کیا بنا ہے, لیکن اردوان اور نیتن یہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. کشمیر میں ہندوستان اپنی پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور کشمیری اس کی مزاحمت کر رہے ہیں. کشمیر میں کل 19 جولائی قرارداد الحاق کشمیر کا دن ہے اور اس کے لیے کشمیر والے احتجاج کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کا موضوع, جیسے حماس نے فلسطین کو دو چیزوں سے بچایا ہے, ایک فلسطین برائے فروش ہو گیا تھا, بک رہا تھا, اور حماس نے فروش ہونے سے, فروخت سے بچا لیا, دوسرا فراموش ہو رہا تھا, اور انہوں نے فراموش بھی نہیں ہونے دیا, ہر انسان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں فلسطین ڈال دیا, ان کے ضمیر میں ڈال دیا ہے, اور اس کے اثرات ہو رہے ہیں, دنیا بھر میں ہو رہے ہیں, اور مسلمانوں کے لیے شرمندگی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. فلسطین کے حق میں جو ایک انگلستان کے سیاہ فام سنگر نے جو تحریک شروع کی تھی ڈیتھ ود آئی ڈی ایف, یعنی مردہ باد اسرائیل, مردہ باد اسرائیل آرمی, یہ یورپ میں ایک بڑی تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے. برطانیہ میں خصوصاً جگہ جگہ وال چاکنگ اور لوگ اس کو لے کر, اور برطانیہ میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کی حمایت کا عمل برطانیہ میں شروع ہوا ہے. مسلمان پتہ نہیں اس میں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جو باقی طبقات ہیں, اس میں گورے بھی ہیں, اس میں کالے بھی ہیں, انہوں نے بھرپور طریقے سے فلسطین کی حمایت کا عمل برطانیہ میں شروع کیا ہے, اور تحریک کا نام یہی رکھا ہے ڈیتھ ڈیتھ ود آئی ڈی ایف, یعنی مردہ باد اسرائیل, مردہ باد اسرائیل آرمی. اور یہ کام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا, یہ اب وہاں پر ان لوگوں نے شروع کیا ہے. شاید اس میں مسلمان بھی ہوں گے, مجھے پوری اطلاع نہیں ہے. یہی کام اہل کشمیر کو کرنا ہے. اہل کشمیر کشمیر کو نہ فروخت ہونے دیں اور نہ فراموش ہونے دیں, اور اس وجہ سے یہ جو ایام ہیں کشمیریوں نے رکھے ہوئے ہیں مختلف ہیں, مناسبتیں ہیں. 5 اگست ہے جب ان کی حیثیت, منفرد حیثیت ختم کی گئی تھی, اور اسی طرح کے دیگر ایام ہیں. ان ایام میں بھرپور طریقے سے آگاہی پھیلائیں, دنیا ساری کو آگاہ کریں, متوجہ رکھیں, اپنے عوام کو آگاہ کریں, اور اس میں باقی لوگ بھی ان کا ساتھ دیں, مومنین مسلمین بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اب یہ تمام جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, عالمی ادارے اپنی موت مر چکے ہیں، اقوام متحدہ کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، مؤثر وجود ایک ڈھانچہ ہے، بے خاصیت، بے روح، مردار ڈھانچہ جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح باقی عالمی ادارے یا مسلمانوں کی او آئی سی تنظیم ہے، یہ سب اپنی موت مر چکے ہیں۔ عالمی برادری مر گئی ہے، اب طاقت کی بنیاد پر بننے والی برادریاں یہ فیصلہ کن کام کر رہی ہیں، جیسے یوکرین میں ایک طرف یورپ ہے، امریکہ ہے، اور ایک طرف رشیا ہے، طاقت آزمائی ہے۔ تو جو طاقت کے، اب اقوام متحدہ کے ذریعے یوکرین کا فیصلہ نہیں ہوگا، طاقت کے ذریعے ہوگا، مشرق وسطیٰ طاقت کے ذریعے فیصلہ ہوگا، اقوام متحدہ کے ذریعے نہیں ہوگا۔ فلسطین کشمیر کا طاقت کے ذریعے فیصلہ ہوگا اور اقوام متحدہ کے ذریعے نہیں ہوگا۔ لہذا کشمیریوں کو اب عالمی برادری سے نا امید ہو جانا چاہیے، ان مرداروں سے، مردوں سے نا امید ہونا چاہیے، اور اپنے دوش پر، اپنے بھروسے پر اپنی تحریک آزادی جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی دینی ہے۔ پاکستان میں ایک اور سنیریو کھچڑی پک رہی ہے کہ یہی جب کہ پاکستان کو ناامن کرنے کا عالمی صہیونی منصوبہ ہے جس میں بہت سارے پاکستانی شامل ہیں، اس میں سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، یعنی جب پاکستان شدید بحران کا شکار ہے اور سلامتی کے خطرات ہیں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کو کمزور کر کے خراب کر رہے ہیں، ایسے میں سیاسی جماعتیں بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے حساس موقعوں پر یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ اور اب جب کہ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ سنیریو چل رہا ہے، ایران کے اوپر دباؤ ہے اور پاکستان کے پڑوس میں بحران ہے، اور وہ بحران پاکستان کے اندر آ چکا ہے، ایرانی سفیر کو امریکہ کا یہ نشانہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آ گیا ہے پاکستان کے اندر وہ مرحلہ، صہیونی داخل ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو ایسے میں سیاسی جماعتیں، پھر وہی پرانا حربہ ان کا کہ جب بھی کوئی اہم موقع ہوتا ہے پاکستان کے لیے تو وہ فوراً توجہ ہٹانے کے لیے سڑکوں پہ دھرنے، اپنے اسیر آزاد کرانے یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے آ کے ایک اودھم مچاتے ہیں، اور وہی دوبارہ سوچا جا رہا ہے تاکہ میڈیا کی توجہ، لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹائی جائے۔ اس لیے پاکستان میں زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، اور پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم غزہ، ایران کی مدد نہیں کر سکتے تو پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سازشوں اور ان منصوبوں کا حصہ نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین و کشمیر کو آزادی عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا ایران کی حفاظت فرما، اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، اور دشمن کی سازشوں کو اسلامی دنیا اور امت اسلامی کے بارے میں ناکام و نامراد فرما، دہشت گردی اور فرقہ واریت پھیلانے والے، منافرت پھیلانے والوں کو ناکام و نامراد بنا، اور ان کے شر سے ملت کو نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔